أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی الحمد للہ آپ لوگ اپنی بریک سے واپس آ گئے ہیں. یس گڈ. تو ریڈی ہیں ہم اپنی تفسیر کو کنٹینیو کرنے کے لیے. خوبصورت ترین آیات ہیں الحمد للہ. ابھی تو آگے کی بھی آیات ماشاء اللہ ویری انسپائرنگ. ویری گڈ. ٹھیک ہے تو ہم ان شاء اللہ اپنی تفسیر اسٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اگلے انبیاء کرام و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین. اور یاد کرو اسماعیل ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام کو, یہ سب صابروں میں سے تھے. کیا کیا ہم نے؟ و ادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین. اور ہم نے داخل کیا ان کو اپنی خاص رحمت میں, یقیناً وہ نیک بندوں میں سے تھے. یہاں آپ دیکھیے کہ دو لوگ ہیں, اسماعیل اور ادریس. ان کا تذکرہ تو پیچھے بھی ہوا. اسماعیل علیہ السلام کا تو بہت ہی تفصیل سے تذکرہ ہوتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہونے کے ناطے سے. ادریس علیہ السلام کون تھے؟ یہ ابتدائی دور کے نبی تھے. بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بالکل قریب کے دور کے نبیوں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو رکھا اور یہ دونوں نبی بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے. ان کی جو ایک خاص چیز ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ میری جان زمین پہ نہ نکلے, میں آسمان پہ مرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی. جب ان کی وفات کا وقت آیا تو فرشتہ ان کو اٹھا کر آسمان پہ لے گیا, اور جب یہ آسمان میں چلے گئے تو وہاں ملک الموت نے ان کی جان لی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ موت کا فرشتہ آسمانوں پہ بھی پہنچ جاتا ہے, ہر جگہ وہ پہنچ کے اب کسی کی بھی جان جو ہے وہ لے سکتا ہے. اب رہ گئی بات ذوالکفل کی. ذوالکفل کون ہے؟ ان کے بارے میں تھوڑا سا یعنی ہمیں سوچنا پڑے گا, کیونکہ ان کا تذکرہ قرآن پاک میں دو جگہ پہ ہے, ایک یہاں اور ایک اور مقام پہ ہم پڑھیں گے. ان کے بارے میں مختلف رائے ہیں. پہلی رائے کیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام ہی کا دوسرا نام ہے, اور کئی نبیوں کے دو نام ہیں, جیسے حضرت یونس کو ذوالنون کہا جا رہا ہے اگلے ہی حصے میں آیت کے, حضرت عیسیٰ کو مسیح بھی کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ دو الگ پیغمبر تھے. حزقیل ان کا نام تھا لیکن ذوالکفل ان کا لقب تھا. اگر لفظ ذوالکفل کو دیکھیں تو زی زو والے کو کہتے ہیں. کفل عربی زبان میں حصے کو کہتے ہیں, نصیب کا حصہ. تو اس کا اردو میں معنی کیا بنتا ہے؟ نصیب والا, خوش نصیب کے معنوں میں. بعض کہتے ہیں کہ حضرت حزقیل نبی جب بنے تو بخت نصر کے ہاتھوں گرفتار ہوئے. یروشلم تباہ ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. اس وقت عراق میں اسرائیلیوں کے لیے ایک نئی آبادی قائم ہوئی جس کا نام تل عبید تھا. یہاں قیدی رکھے گئے. یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل کو پیغمبر بنا کر بھیجا. لوگوں کو اللہ کے عذاب سے انہوں نے ڈرایا. تقریباً 22 سال تک تبلیغ کی. 30 سال کی عمر میں نبی بنے, اور نبوت کے 9ویں سال ان کی بیوی جس کا نام منظور نظر تھا اس کا انتقال ہوا. ان کے انتقال پر تعزیت کے لیے آنے والوں کو یہ اللہ کی باتیں بتاتے, یعنی اپنے ذاتی دکھ بھول کر اللہ کی بات بتاتے رہے. لہذا ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا, اور ان کے بارے میں بہت کچھ آتا ہے. اگر آپ پڑھیں تو واقعی واقعات ایسے ہیں کہ اپنے عمل کے لیے, یعنی جیسے ہم سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں سے ہمیں اپنے لیے بہت ساری باتیں ملتی ہیں, اسی طرح ان کی زندگی میں سے ہمیں کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں جس کے لیے واقعی اگر دیکھا جائے تو انسان عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کافی سمجھے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ضروری نہیں کہ یہ نبی بھی ہوں, کوئی نیک بزرگ تھے, لیکن ان کی شان اس لیے زیادہ ہے کہ ان کا نام اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے نام میں نقل کیا. راتوں کو جاگتے, دوپہر کو کیلولہ کرتے تھے, اور ایسے وقت میں بعض دفعہ شیطان ان کو بہکانے کے لیے بھی آتا تھا, لیکن اس کے ساتھ یہ پھر معاملہ اچھے طریقے سے کرتے تھے. انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو تفصیل سے آپ کو ان کے واقعات سنا دیے جائیں گے. ایک روایت میں مسند احمد کی جس میں ذوالکفل کی بجائے الکفل کا نام بھی آتا ہے, جو ہم معروف شخص جانتے ہیں بنی اسرائیل کا تھا, اور اس نے توبہ کی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی تھی. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ وہی شخص بھی ہے جس کو ایک عورت نے جب اللہ کا خوف دلایا تو عین اس حالت میں جب وہ بالکل اس کے اوپر قابو پا رہا تھا اس نے اس کو آزاد کر دیا, اور ساتھ ساتھ وہ پیسے بھی اس کو دے دیے جو اس کے لیے مقرر کیے تھے. تو بہرحال بعض نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے. واللہ عالم, ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ایسے لوگوں کی زندگی میں سے ہم عمل کی باتیں لے سکتے ہیں. جو ایوب جیسا صبر کرے گا اللہ کی مدد ویسی آئے گی, اور جو باقی انبیاء کرام کی طرح اپنی زندگی کو لے گا وہی انشاءاللہ کامیاب ہوگا. ان کی زندگی کے جب میں واقعات پڑھ رہی تھی تو ایک جملہ میرے ذہن میں آیا, اور وہ کیا کہ با مقصد لوگوں کے غم بھی با مقصد ہوتے ہیں اور ان کی خوشیاں بھی با مقصد ہوتی ہیں. وہ ایک لمحہ نہیں ضائع کرتا, وہ کسی خوشی کے موقع پہ جائے یا کسی غم کے موقع پہ جائے, وہ ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا, وہ موقع ڈھونڈتا ہے کہ کہاں کس کو فائدہ ہو جائے. جیسے سورج ایک طرف سے غروب ہوتا ہے تو دوسری طرف طلوع ہو جاتا ہے نا, ایک با مقصد انسان کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ وہ جہاں ایک جگہ جس رنگ میں دکھتا ہے تو وہ دوسری جگہ بھی ویسا ہو. اس کے کال اور فیل میں تضاد نہیں ہوتا. وہ ایک جگہ اگر محبتوں کا پیامبر ہے تو دوسری جگہ وہ نفرتوں کے بیچ نہیں پھیلاتا. اور کائنات سے ہمیں یہ چیز بہت دکھتی ہے کہ وقت بہت مختصر ہے, اس کی قدر کر لو. ہمارا حال کیا, کبھی خوشی کے نام پہ دین چھوڑ دیتے ہیں, کبھی غم کے نام پہ, کبھی ڈپریشن کے نام پہ. ہمارے لیے تو ایک منگنی اور سالگرہ ہی بہت ہے کام چھوڑنے کے لیے. جو مقصد کے لیے جیے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو مشعل راہ بنا کر آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا رول ماڈل بنا دیں گے کہ لوگ ان کے نام لے کر کام کریں گے. پھر یہاں ایک چھوٹی سی بات بہت ہی پیاری, کہ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ صابر تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا. اگر نبیوں کی زندگی دیکھیں تو کوئی خوبصورت زندگی نہیں لگتی. یہاں رحمت کیا ہے, انجام بالخیر ہوا. ساری زندگی بیمار رہے, انجام اچھا ہو گیا. مچھلی کے پیٹ میں رہے, انجام اچھا ہو گیا. غم آئے, انجام اچھا ہو گیا. تو اللہ کی رحمت کیا ہے کہ بندے کا انجام اچھا ہو جائے. دعا کیا کریں, اللہ کے نبی نے اسی لیے دعا سکھائی کہ اللہ میرا انجام بخیر کرنا, میرے اعمال کا انجام بہتر ہو. اور یہاں رحمت سے مراد پھر نبوت بھی ہے. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑے پیارے نبی کا تذکرہ کیا. وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَادِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور یاد کرو ذنون کو, یا ذنون کو, جب وہ چل دیا غضبناک ہو کر اور یہ خیال کیا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہ کریں گے. پھر اس نے پکارا تہ در تہ اندھیروں میں کہ کوئی معبود نہیں تیرے سوا, پاک ہے تو, بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. کیا نتیجہ نکلا اس پکار کا؟ فاستجبنا له ونجیناه من الغم. بس ہم نے ان کی پکار کو قبول فرما لیا اور نجات بخشی ان کو غم و اندوہ سے. وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور ہم اسی طرح سے نجات دیا کرتے ہیں ایمان والوں کو. دو آیتوں میں تذکرہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا. ذن نون کہا, نون عربی زبان میں مچھلی کو بھی کہتے ہیں. خاص قسم کی مچھلی ہے, غالباً ویل مچھلی ہوگی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے تھے. اسی طرح سورت نون میں ان کو صاحب الحوت بھی کہا گیا. تو عربی زبان میں مچھلی کے لیے دو نام آپ کو سمجھ آ گئے, نون اور حوت. جیسے ڈفرینٹ مچھلیاں ہیں نا, جیسے سٹنگرے ہے, سٹار فش ہے, فش فلے ہے, رو ہوتی ہے, تو سائز اور ان کی قسم کے اعتبار سے جیسے مچھلیاں فرق ہیں, اسی طرح عربی زبان کے ان کے نام بھی فرق ہیں. تو ان کا تذکرہ پیچھے سورت یونس میں تو آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نینوا نام کی بستی میں نبی بنا کر بھیجا. بہت سمجھایا بجھایا قوم کو لیکن قوم کی ہٹ دھرمی ختم نہ ہوئی. اتنا زیادہ جب تنگ کر چکے, مایوس ہو گئے, لگا ان کو کہ اب ان کی مہلت کی مدت ختم ہو چکی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کا فیصلہ کر دیا. اور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا تھا کہ اس قوم پہ عذاب آئے گا, لیکن حضرت یونس علیہ السلام سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی. وہ کیا تھی کہ قوم پر عذاب کے آنے کی خبر سن کر یہ سمجھ گئے کہ اب مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے. حالانکہ نبی اس وقت تک نہیں نکلتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. اس کو آپ سمجھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے. جب مدینہ ہجرت کا حکم ہوا تو سارے صحابہ اکرام جانے لگے, کافی لوگ چلے گئے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ نکلے جب تک کہ آپ کو حکم نہیں ملا, اور بالآخر جب آپ کو اجازت ملی اور ساتھ حضرت ابو بکر کا نام آیا, تو وہ واقعہ آپ سیرت میں سنی چکے ہوں گے کہ کتنے ہی محبت سے پھر حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ جو تھے وہاں گئے. تو نبی کسی بستی کو اپنی مرضی سے چھوڑ نہیں سکتا. قوم کو یہ کہہ کر کہ 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا, بستی سے نکل گئے اور ان کو لگا کہ عذاب آنے والا ہے. بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ عذاب کے اثرات بھی شروع ہو چکے تھے اور گھنے بادل ہونے لگے. اب جب یہ وہاں سے نکلے, پیچھے قوم کے ساتھ کیا ہوا یہ تو ہم نے پیچھے دیکھ ہی لیا تھا. انہوں نے بت توڑے, اپنے جانوروں کو, بچوں کو پکڑا, کھلے میدانوں میں گئے, گریہ زاری کی, آہو زاری کی, اور اتنا روئے سچے دل سے انہوں نے توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا. یہ قصہ سورج یونس میں ڈیٹیل سے آ چکا ہے. اب ان کے ساتھ کیا ہوا اس کا تذکرہ ادھر ہے. حضرت یونس اس انتظار میں تھے کہ قوم پر عذاب آ چکا ہوگا, ہلاک ہو گئی ہوگی. شیطان نے آ کے ان کو خبر دی, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی عذاب نہیں آیا. اب آپ سوچئے کہ یہ کہنا کہ عذاب آیا تھا لیکن قوم کی آہو زاری سے ٹل گیا, یہ ایک اور معنی دیتا ہے. یہ کہنا کہ عذاب آیا نہیں, اس سے ان کو یہ خیال آ گیا کہ اللہ نے مجھے جھوٹا کر دیا, کہ میری بات جھوٹی پڑ گئی ہے. اب اس شرم کے مارے کہ میں جھوٹا نبی بن کے جاؤں, انہوں نے پیچھے جانے کی بجائے آگے جانا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی قوم میں یہ عادت تھی کہ کسی کا جھوٹا ہونا اگر ثابت ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. یہ تفسیر مظہری کی روایت ہے. تو ان کو اپنی جان کا خطرہ ہوا, تو انہوں نے واپس جانے کی بجائے آگے جانا شروع کیا. آگے راستے میں گئے تو ایک سمندر تھا یا دریا تھا, کشتی میں بیٹھے. کشتی جب بیچ سمندر میں آئی تو ایک گرداب میں پھنس گئی. اب اس دور میں پھر یہی ہوتا تھا کہ کشتی کب گرداب میں پھنستی تھی, جب اس میں کوئی غلام بھاگا ہوا بیٹھا ہوتا تھا, کیونکہ غلام مالک کی ملکیت ہوتا ہے, جیسے کوئی قیدی جیل سے چھوٹ جائے. تو لوگوں کو لگا کہ ہماری کشتی میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے مالک کو بتائے ہوئے بغیر آ گئے, قرعہ ڈالتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کو ہی کہا گیا کہ آپ کا قرعے کی جو چیز ہے اس کو اٹھائیں. 3 دفعہ جب قرعہ اٹھایا تو ان کا انعام نکلا. لوگوں کو تو سمجھ نہ آئی, لیکن ان کو سمجھ آ گئی کہ میں اللہ کا حکم سننے سے پہلے ہی بستی چھوڑ آیا ہوں, لہٰذا ان کو بھی دریا میں پھینکا. آگے ہم پڑھیں گے فساءہم فکان من المدغدین, کہ قرعہ ڈالا اور وہ اس میں سے مطلب کمزور لوگوں میں ہوئے. لوگوں نے ان کے کپڑے اتارے, ان کو دریا میں پھینکا یا یہ خود کود گئے. اللہ تعالیٰ نے کشتی کے بالکل ساتھ ہی ایک بڑی سی مچھلی کو ڈال دیا اور کشتی کو کہا کہ یونس کی ہڈی اور اس کا گوشت تجھ پہ حرام ہے, یہ تیرے پاس امانتاً آ رہا ہے, بس تو اپنا منہ کھول لینا. کشتی میں سے نکلے اور ایک اور کشتی یعنی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. جب وہاں اندر گئے تو ان کو احساس ہوا کہ میں تو کسی ایسی جگہ میں آ گیا ہوں جہاں میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. تو وہاں پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا, اور کیا پکار تھی جس کا تذکرہ یہاں ہے, جس کو ہماری زبان میں آیت کریمہ کہتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر آپ ان الفاظ کو دیکھیں تو بالکل حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کی طرح, مانگا یہاں بھی کچھ نہیں ہے. کیا کہا؟ اپنے ظلم کا اقرار کہ اللہ جو تکلیف بھی آئی ہے یہ میرے ہی کسی گناہ کا نتیجہ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بڑائی کی بات کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جو تو چاہے گا وہی ہوگا. اور اس دعا کے پڑھنے کی دیر تھی کہ روایات میں آتا ہے کہ عرش پہ جو فرشتے ہیں انہوں نے آواز کو سن کے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ آواز جانی پہچانی ہے. فی ظلمات, 3 اندھیروں میں تھے, سمندر کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, غم کا اندھیرا, لیکن وہاں سے یونس علیہ السلام پکارتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے جب پہچانا, کہا ہاں یہ تو وہی یونس ہے جو ہمیں خوشی کے دنوں میں بھی پکارا کرتا تھا. اسی بات پہ پھر یہ روایت آتی ہے کہ جو بندہ خوشیوں میں اللہ کو زیادہ پکارتا ہے نا, یاد رکھتا ہے, غموں میں بھی, دکھوں میں اور بیماریوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی زیادہ سن لیتے ہیں. اب یہاں پہ ان کی باتیں ہو گئیں. یہاں لفظ جو ہے مغادبہ, مغادب مفائلہ سے مبالغے کی بات ہے. بہت ناراض ہو کر گیا اور ظن اللہ نقدر علیہ، اس سے کیا مطلب ہے کہ ان کو یہ خیال تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر جائیں گے. بعض کہتے ہیں قدر یہاں تنگی کے معنوں میں بھی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے پکڑا، لیکن ان کا گمان تھا کہ ہم نہیں پکڑیں گے. اب یہ ساری چیزیں تو ایک طرف کر دیجئے، جو بھی ان کے ساتھ ہوا اس پہ ہم بات تھوڑی پیچھے کر بھی چکے ہیں، لیکن ہم بات کریں گے آیت کریمے پہ. ہمارے ہاں آیت کریمہ پڑھا جانا اس کا رواج بھی ہے اور شوق بھی ہے، اور حقیقت ہے کہ یہ بہت پیارا کلمہ ہے. اگر ہم اس آیت کو یہاں حضرت یونس علیہ السلام کے ٹیکسٹ میں دیکھیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ حضرت یونس علیہ السلام استاد ہیں اور وہ ہمیں یہ کلمہ سکھا رہے ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو حضرت یونس نے اس کو پڑھا. پہلی بات ہے کہ ہم بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. دوسری بات ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے دکھ کے وقت میں پڑھا نا، کسی مشکل میں گئے تھے تو مشکل میں اس کو پڑھنا چاہیے. دو باتیں تو ثابت ہو گئیں، یونس نے پڑھا، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کذالک ننجی المومنین. اب صرف ایک چھوٹی سی بات ہے جس کو ہمیں حل کرنا ہے، اور وہ کیا کہ کیسے پڑھا. جس طرح استاد کام کرتا ہے اسی طرح شاگردوں کو کرنا چاہیے نا. حضرت یونس علیہ السلام نے کیسے پڑھا؟ اکیلے پڑھا کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ پڑھا؟ اکیلے پڑھا، تو ہمیں بھی اکیلے پڑھنا ہے. دوسری بات ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے کتنی دفعہ پڑھا؟ کیا گن کے پڑھا، بغیر گن کے پڑھا؟ ہمارے یہاں آج کل عموماً اس کو گٹھلیوں پہ پڑھا جاتا ہے، بادامیوں پہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں یا کسی اور پہ پڑھتے ہوں گے. کیا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہوئے ان میں سے کوئی چیز ساتھ لے کے گئے تھے؟ زیادہ سے زیادہ بھی بالفرض، زیادہ سے زیادہ بھی آپ لگا لیں تو پڑھا ہوگا تو انگلیوں پہ پڑھا ہوگا نا، پاس انگلیاں ہی ہوتی ہیں نا. تو اب استاد پڑھے ایک طریقے سے، شاگرد پڑھنے لگ جائیں اس کو گٹھلیوں پہ، بات نہیں بنتی نا. طریقہ بھی ہمارا تھوڑا سا فرق ہوا. اگلی بات ہے کہ کتنا پڑھا تھا. آپ کہتے ہیں کہ ہم تو یونس علیہ السلام کی سننا سمجھتے ہوئے اس کو پڑھتے ہیں، اور واقعی پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کتنی دفعہ پڑھا؟ آج ہمارے ہاں معروف بات ہے 1.25 لاکھ دفعہ پڑھو. مجھے آپ سب میں سے جو بھی سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہونے کا دعویٰ بھی کرے، وہ بیٹھ کے اپنی ان پانچ انگلیوں کی پوروں پہ 1.25 لاکھ پڑھ کے دکھائے. یعنی گنے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 بنتے ہیں جب آپ ایک دفعہ اپنا ایک ہاتھ گن لیتے ہیں. اب دوسری تسبیح ادھر بھی کر لیں 15 ادھر، 30 دفعہ ہوتے ہیں نا پورے. کوئی کاپی پین ہے کہ آپ لکھ لیں؟ چلے ایک دفعہ پڑھ کے رکھ لیا ہوگا انہوں نے 30 دفعہ، پھر دوبارہ یہ انگلیاں شروع کی ہوں گی 15، پھر آپ 15 کا پہاڑا کب تک پڑھیں گے کہ 1.25 لاکھ ہوگا؟ نمبر ایک. دوسری چیز لائیے کہ روایات میں جو زیادہ سے زیادہ دن لگتے ہیں نا حضرت یونس کے مچھلی کے پیٹ میں، وہ 3 ہے. بس نے 7 کی بھی بات کی. کوئی کتنی دیر پڑے کہ 1.25 لاکھ ہو جاتا ہے پورا اس وقت میں؟ پوسیبل ہے؟ کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی اس کو اتنی دفعہ یاد رکھ سکتا ہے؟ بس یہ چھوٹی سی بات ہے. اللہ نہ کرے کہ آپ پہ کوئی مشکل آئے، پہلی بات انتظار مت کریں مشکلات کا، ویسے ہی پڑھیں. لیکن اگر کوئی آ جاتی ہے آپ پڑھیں، واقعی پڑھیں، اتنے ہی لفظ پڑھیں، پوری آیت کا ایک حصہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ اس چیز کو ذرا امیجن کریں ایک اور اینگل سے، ذرا آپ کو اس میں ایک دلچسپ چیز دکھے گی کہ اس کو پڑھنے میں کتنے سیکنڈ لگے. آرام سے بھی پڑھوں تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 5 سیکنڈ لگے تقریباً، کوئی آرام سے بھی پڑھے. اب آپ اس کو سوچیں کہ پورے قرآن پاک کی آیتیں کتنی ہیں، 6,666، کچھ اسے اوپر ہے کچھ نیچے ہیں، اور اس میں چھوٹی چھوٹی آیتیں بھی ہیں. جیسے آپ سورہ رحمان میں پڑھتے مدہ متان، یہ ایک آیت ہے، اذا وقعت الواقعہ، 1 سیکنڈ میں پڑھا جاتا ہے ایک لفظ. قرآن پورا کوئی پڑھ لے تو 6,666 آیتیں، اور آپ صرف اس ایک کلمے کو 1.25 لاکھ پڑھتے ہیں، آپ کتنے قرآنوں سے زیادہ پڑھ رہے ہیں. اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہنے میں قرآن کی ایک آیت پڑھنے سے زیادہ وقت لگتا ہے. کیا تکلف نہیں ہے؟ کہاں سے آیا؟ چلے آپ کہتے ہیں یونس علیہ السلام نے تو نہیں پڑھا ہوگا، اللہ کے نبی نے بعد میں پڑھ کے بتایا ہوگا، یہ بھی ہمارے لیے حجت ہے کہ قرآن میں تو بس بتا دیا کہ یہ پڑھو، طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو. غزوہ بدر ہوئی اور آپ نے 313 کو بٹھا دیا کہ چلو بیٹھو تسبیحیں پکڑو اور پڑھو اس کو 125,000 بار دشمن سے فتح ہوگی. اب تھوڑی سیرت تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں نا قرآن کے ساتھ ساتھ. غزوہ احد میں آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ درہ چھوڑ چکے ہو بھاگ گئے ہو, چلو سارے اونچی اونچی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرو. ہوا غزوہ خندق آ گئی, سارے جمع ہو گئے کہ ساری فوجیں جمع ہو گئی ہیں, اللہ کے نبی کرے کیا. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ بھئی یہ خندق کھود لیتے ہیں اور اس سے حفاظ کرتے ہیں. کوئی ایک روایت بتا دیں کہ اتنا بڑا صدمہ آ گیا مسلمانوں پہ کہ اللہ کے نبی نے کہا نہیں پہلے بیٹھ کے 125,000 ختم پڑھو. صرف اور صرف یہ روایتیں ہماری خاندانی روایتیں جس کی اصل پاکستان اور انڈیا سے باہر بھی نہیں جاتی. کچھ بدعت ایسی ہیں جو یونیورسل ہے. یہ بدعت پاکستان انڈیا اور میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ تھوڑی سی بنگلہ دیش میں ہوگی. آپ کسی باہر تنسیہ کے یا ایران کے عراق کے کسی شخص سے پوچھیں ان میں یہ بدعت نہیں ہوگی. بس چھوٹی سی بات ہے. پھر آپ دیکھیے اصل چیز کیفیت ہے نا. میں نے ایک چیز جو فیل کی ہے کہ جب لوگ پڑھتے ہیں نا تو تسبیح یا دانے تو وہ یوں ڈال دیتے ہیں, ٹھیک, یوں اس طرح ہاتھ سے جاتے ہیں. آپ پڑھ ہی نہیں سکتے پورا. آپ دیکھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پھر دانا گرے گا. اب کبھی آپ جائیں نا تو خاموشی سے آبزرو کریں کہ اتنی دیر میں وہ 3-4 دانے ڈال چکے ہوتے ہیں جتنی دفعہ یہ پڑھا جاتا ہے. پھر ایک اور اینگل ذرا اس کا دیکھیے, آیت کو غور سے دیکھیے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو, یہ لفظ کنتو کو کیا کہیں گے آپ اردو میں؟ ترجمہ کریں کنتو کا اور کنتا کہہ دیں, کیا مانی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے انی کنتو, تم کہو کہ میں ظالم ہوں, اور اگر آپ اس کو کنتا کہہ دیں گے تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ تو ظالم ہے. اب اگر صحیح نہ پڑھا جائے, جلدی میں غلط پڑھا گیا, پہلے ہم اللہ کو کہتے ہیں تو ظالم ہے, پھر کہتے ہیں کہ یہ بڑا جلالی کلمہ ہے. اس لیے پانی کے اندر تسبیح رکھ کے پڑھتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا کریں. اور بدعت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ مچھلی کے پیٹ میں جا کے پڑھیں. اگر آپ کو بالکل صحیح وہی حالات بنانے ہیں تو پھر تو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑے گا نا. تو لہٰذا ان باتوں میں نہ تو بہت زیادہ غصے میں آنا چاہیے, نہ یہ کوئی بہت ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں حرام اور حلال کی بات ہے. میں اپنے دل کو ان باتوں میں بہت کھلا پاتی ہوں, لیکن کم سے کم جو طالب علم ہے جو قرآن سیکھ رہے ہیں آپ کو تو صحیح پتا ہو. اب مثال ہے آپ کے خاندان میں دوستوں میں کوئی پڑھتا ہے, مت کفر کے فتوے دے. آپ مفتیاں نہیں ہیں, نہ آپ کوئی کسی کے اوپر کوئی ٹانٹ کرنے والی ہیں, اپنے عمل کے لیے لیں. لاجک سے اگر آپ کو یہ میری بات سمجھ آ گئی ہے نا تو آپ دوسروں کو بھی کرتے ہیں. لیکن اب اس بات کو آپ یوں نہ کریں کہ آپ کو کوئی فون کرتا ہے کہ آپ آج میرے گھر ختم قرآن ہے اور آپ آئیں, یا بالفرض آپ کہیں پہنچ جائے لوگ پڑھ رہے ہیں تو آپ وہاں جاتے ہی سر دھاڑ منہ پھاڑ بات کرنا شروع کریں. کبھی نہ کریں. پہلے اس کی اصل تو بتائیں کہ لا الہ الا انت, تو ہے اللہ کی ذات جو سب کچھ کرتا ہے. سبحانک, یہ جو تکلیف مجھ پہ آئی ہے, جو مقدمہ میرے اوپر پڑا ہے, تو پاک ہے, اس سے تیرا اس میں کوئی قصور نہیں. انی کنت من الظالمین. اصل کیفیت سامنے رکھتے ہوئے جب بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وَقَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اسی طرح اللہ مومنوں کو نجات دیتے ہیں. یقین کریں لوگوں کو آپ صرف یہ پوچھیں نا کہ یہ کہاں ہے قرآن میں, تو کوئی بہت بھی بولے گا نا یہ کہے گا سورہ یونس میں, کیونکہ حضرت یونس کے نام سے ہی آتا ہے. بہت کم کو پتا کہ یہ سورہ انبیاء میں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اور ان کو سب کو ہدایت دے. تلاوت سن لیتے ہیں یہاں تک. اگلا بھی قصہ بہت ہی خوبصورت ہے نبیوں میں سے, تو یہاں تک تلاوت سنتے ہیں.
وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إن وكذلك ننجي المؤمنين.
اب آگے حضرت زکریا علیہ السلام کی بات ہے. پیچھے ہم سورۃ آل عمران اور سورۃ مریم میں ان کا تذکرہ پڑھ چکے. وزکریا اذ نادا ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اور یاد کرو زکریا کو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے وارث. پھر کیا ہوا؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات. تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا اور اسے یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا اور ہم نے تندرست کر دیا ان کی خاطر ان کی اہلیہ کو. بے شک وہ بہت سبق رو یعنی تیزی کرنے والے تھے نیکیوں میں. ویدعوننا رغبا ورہبا اور پکارا کرتے تھے ہمیں بڑی امید اور خوف سے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور وہ ہمارے سامنے بڑے عز و انکشار والے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ سورہ مریم میں تفصیل سے گزرا. یہاں ان کے ناطے سے ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے اور وہ کیا کہ دعاؤں کی قبولیت کے کیا اسباب ہوتے ہیں. اگر آپ ان آیات میں دیکھیں تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ لا تذرنی فردن، تو ذرنی کا لفظ ہے یہ واو زال را سے ہے. وزرا کہتے ہیں چھوڑنے کو، فردن کہتے ہیں اکیلا ہونے کو، اور وارث کہتے ہیں جو انسان کے بعد اس کی چیزوں کا مالک بنے. میرا کوئی وارث نہ ہو تو کیا ہوا، تو ہی میرا وارث ہے. یعنی یہ غم نہیں ہے کہ میری دولت کا کیا ہوگا، میرے مال کا کیا ہوگا، بلکہ غم یہ ہے کہ میرے بعد نبوت کا اصل کیا ہوگا. یہاں جو کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی بہترین وارث ہے، تو اسے کون سی وراثت ہے؟ نبوت کی وراثت، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے خاندان سے تھے اور اسی طرح سے وراثت میں نبوت کا سلسلہ جو تھا وہ چل رہا تھا. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اس آیت میں جو کہا گیا کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو یحییٰ دیے اور اصلحنا زوجہ لہ زوجہ ان کی بیوی کو ٹھیک کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیوی کو اولاد پیدا کرنے کے قابل کیا. بڑی عمر کی بھی تھی، بھانج بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جب دینے پہ آتا ہے نہ بڑی عمر کو دیکھتا ہے نہ بھانج ہونے کو دیکھتا ہے. اس سے پھر عمل کی بات بھی نکلتی ہے کہ ڈاکٹر جتنا مرضی ڈرائیں کہ آپ 40 کے ہو گئے آپ بچہ نہ پیدا کریں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کی دعائیں کیوں قبول ہوئیں. نمبر ایک، کان یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں جلدی. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ ہماری کوئی دعا قبول ہو تو کوئی نیکی شروع کر دے، یقین کریں یہ ٹوٹکا ہے دعاؤں کی قبولیت کا. ہمارا حال کیا ہے کہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آج کل ہم دعا کر رہے ہیں یا دوا کر رہے ہیں. نہیں، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کریں، اور اس نیت سے بھی کریں کہ اللہ میں بھاگ بھاگ کے نیکی کرتی ہوں تو میرے کام کر. مثلاً آپ دیکھیے کہ یہاں چونکہ اولاد کی بات ہے نا، کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے وقتی طور پہ اگر محروم رکھتا ہے تو کیا بہت سارا وقت نہیں مل جاتا؟ میں کہتی ہوں اس کا دل ہی بے غم ہوتا ہے. جس دل میں اولاد کے اتنے غم ہوتے ہیں اس کے ساتھ اللہ کی نیکیوں کے راستے کے کام کرنے، اللہ کے راستے کے کام کرنے اور بے غم ہو کے کام کرنا کتنا فرق ہے. تو انسان اتنا زیادہ وقت اپنا اللہ کے راستے میں لگائے. ہمارے پاس ایک وہ چھوٹی سی روایت تھی، ویسے میں تو اس کو سمجھتی ہوں کہ اگر ہم عقیدہ بنا لیں تو شرک ہی بن جاتا ہے، لیکن امریکہ میں ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ میں جو بھی لڑکی عورت آتی تھی کچھ عرصے کے بعد پریگنٹ ہو جاتی تھی. ان کو سکھاتے، ٹریننگ دیتے، کرتے، کوئی کہیں بھی ریسپشن پہ کہیں تھی کہ حقیقتاً وہ بات جیسے کہتے ہیں نا پھیل گئی کہ اب وہ کدھر ہے جی، وہ بھی پریگنٹ ہو گئی، کہ حتیٰ کہ ہم نے سوچا کہ اب شرائط میں یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ آپ چھوڑ نہیں سکتی. لیکن یہ اللہ کے کام ہے نا، اللہ جس کو دینا چاہے. کا میڈیکل بھی ایک ریزن ہے. ہم جب فارغ ہوتے ہیں ہائے بچہ نہیں، ہائے بچہ نہیں، ہائے بچہ نہیں، رو رہے ہیں دھو رہے ہیں، اور جس چیز کو آپ اپنے دل کا غم بنا لیں گے نا اللہ آپ کو اسی پہ پکڑے گا. آپ بے غم ہو جائیں، اگر اللہ نے اولاد نہیں دی تو کہیں نہیں دی تو نہیں دی، مجھے اللہ کی قدر جو ہے وہ اولاد سے زیادہ پیاری ہے. اور آپ کیا کریں، یسارعون فی الخیرات، بھاگ بھاگ کے کام کریں. پھر دوسری چیز، یدعوننا رغبا ورہبا، اللہ کو ہر حال میں پکارنا، امید اور شوق کے ساتھ پکارنا اور کبھی کبھی ڈر کے ساتھ پکارنا. اور پھر کان لنا خاشعین، وہ خشوع کرنے والے تھے، عاجز تھے اللہ کے آگے بھی اور بندوں کے بھی آگے. نہ ان کو اپنی کسی نیکی کا زوم تھا اور نہ یہ اللہ کے آگے بڑے بننا کرتے تھے. مت سوچئے کہ اولاد ہی آپ کو کچھ فائدہ دے گی. اگر دنیا کا کوئی رشتہ ہمیں فائدہ دیتا ہے یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے. اگر اللہ کے سوا کسی اور پہ بھروسہ کریں گے اللہ ہمیں اسی کے قابل کر دے گا. لہٰذا جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی بھی ہے وہ اس امید پہ ان کی پرورش مت کریں کہ کل یہ ہمیں کچھ دیں گے, ہم ان سے معاشی فائدے اٹھائیں گے. ایون یہ بھی مت سوچئے کہ یہ کوئی آخرت میں ہمارے لیے فائدے کا سبب ہوں گے. صرف اور صرف ذمہ داری سمجھ کے کیجیے. جب آپ اپنی اولاد کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے پالتے ہیں نا, خود بخود اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالے گا اور وہ آپ کے لیے خیر کی بات کرنے والے ہوں گے. اب اتنے مردوں کے بعد ایک عورت کا تذکرہ. والتی احسنت فرجہا, اور یاد کرو اس عورت کو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی. حضرت مریم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. احسنت کا لفظ خاص واد نون سے ہے, حسن قلعے کو کہتے ہیں. فرج کا لفظ عربی زبان میں شگاف کے لیے آتا ہے, سوراخ کے لیے آتا ہے. یہاں مراد ہے شرمگاہ, لیکن اس کا ایک اور معنی بھی بنتا ہے, وہ سوراخ جس کی بہت حفاظت کی جائے. یہاں صرف اس ایک لفظ سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مفہوم سمجھا دیا کہ ایک عورت کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے. اور عموماً یہ وہ جگہ ہوتی ہے جس پہ بہت سارے حملے ہونے کا ڈر ہوتا ہے. سورۃ تحریم کی آیت 12 میں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا کہ مریم وہ تھی جس نے احسنت فرجہا. حضرت مریم جو ہے یہ کماری لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل ہے کہ ان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ایک لڑکی کی ہوتی ہے وہ عزت, انہوں نے اس کی حفاظت کی, اللہ نے اسی پہ آزمائش کر دی. جتنا یہ بری چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے والی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسے حالات پیدا کر دیے کہ بن بیاہ کے ماں بن گئی. اور یہ ایک عورت کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. لیکن یاد رکھیں کہ جن کے درجے بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر آزمائشیں بھی بڑی آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو کیا بنا دیا, آیت للعالمین. ماں کیسے نشانی بنی کہ بن شوہر کے بچہ پیدا کر دیا, اور بیٹا کیسے نشانی بنا کہ بغیر باپ کے کوئی بچہ دنیا میں آ گیا اور پیدا ہوا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. یہاں ان کے قصے پورے ہوئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے اب سارے انبیاء کرام اور حضرت مریم کے قصے سے جو میسج ملتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ان ہاذہ امتکم امت واحدہ. اے ان انبیاء کے ماننے والوں, یہی توحید تمہارا دین ہے. یعنی یہ نبیوں کا مجموعہ جو تھا, یہ قوم جو تھی, اصل میں تمہارا ورثہ یہ ہے. اپنی نسبتیں جوڑنی ہیں تو ان سے جوڑو. افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے رول ماڈل دوسرے تو بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن نبیوں کو اور نبیوں کے طریقوں پہ چلنے والوں کو کم ہی فالو کرتے ہیں. فرمایا کہ اگر تمہیں واقعی کسی کو فالو کرنا ہے تو ان کو کرو. تم اس امت سے ہو جن کا تعلق جو ہے پیچھے انبیاء کرام سے چلتا ہے. یہاں لفظ جو ہے امتکم حمزہ میم میم سے ہے. ام کسی چیز کی اصل اور بنیاد. تو امت کہتے ہیں وہ گروہ جو کسی مشترک چیز کی بنیاد پر جمع ہوا ہو, یعنی کامن انٹرسٹ والے لوگ, کامن کاز والے لوگ, مذہب, بعض دفعہ رنگ نسل ایک جیسے لوگوں کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. آپ اگر صرف موراکو سے افغانستان کے لوگوں کو دیکھیں تو کئی رنگ اور زبانوں کے لوگ ہیں, مگر اسلام نے ان کو ایک امت بنا دیا. اور اسلام میں امت بننے کی بنیاد بھی اصل میں لوگوں کا دین ہی ہوتا ہے. سورۃ مومنون آیت 52 میں بھی ہم یہی بات پڑھیں گے کہ انبیاء کی امت ایک ہی ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم انبیاء ایک ہی خاندان سے ہوتے ہیں, یعنی ہمارے باپ الگ ہیں لیکن مائیں ایک ہی ہیں. خلاصہ کیا ہے کہ سب ایک ہی دین پہ تھے, اور وہ کیا تھا؟ توحید. لہذا مان جاؤ. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ, بس میں تمہارا رب ہوں, میری عبادت کرو. ہر نبی نے توحید سکھائی, کسی نبی نے ٹرینیٹی نہیں سکھائی, کسی نے دو خداؤں کا تصور نہیں دیا. اگر آج لوگوں نے یہ اپنا لیا تو یہ لوگوں کی اپنی غلطی ہے. نبیوں کے جانے کے بعد کیا ہوا؟ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ, مگر لوگوں نے پارا پارا کر ڈالا اپنے دین کو آپس میں. کوئی بات نہیں, کل الینا راجعون, آخر کار سب کو ہماری ہی طرف تو لوٹ کر آنا ہے. اشارہ ہے فرقہ بازی کی طرف, توحید سے ہٹ کے شرک والے کام کرنے کی طرف. کہ نبیوں نے تو توحید کی دعوت دی, اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے والا بنایا, لیکن بعد والے ٹکڑوں میں بٹے, گروہوں میں بٹے, اور ان کا امر چینج ہو گیا. آپ دیکھیے کہ آج مسلمانوں کا امر ہی بدلا ہوا ہے. اگر ہم آج بھی اسی امر کو رکھیں کیا امر ہوگا؟ کن تم خیر امت اخرجت للناس، پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک کام دے کے بھیجا تھا کہ تم بہترین گروہ ہو، کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے. تم نے اس دنیا میں اسلام کو پھیلانا ہے، تم دنیا میں اللہ کے نمائندے ہو، لیکن آج لوگوں نے اس امر کو چھوڑا تو ٹکڑوں میں بٹ گئے. ایک اللہ ایک قرآن کو ماننے والے آج کتنے گروہوں میں ہو گئے، اور جب مرکز تبدیل ہوئے، نیوکلیس چینج ہو گیا، تو سب کی ڈائریکشنز، ان کے آربٹس، ان کے دائرے مختلف ہو گئے، کہ بعض دفعہ ایک دائرہ دوسرے کے اوپر اوور لیپ کر کے اختلاف کا سبب بنتا ہے. آج بھی دین کے نام پر جمع ہونے والے اداروں میں قرآن پاک سے زیادہ دوسری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہے کہ امت فرقوں میں بٹ گئی. کوئی بات نہیں، ایک دن آئے گا، پتہ لگ جائے گا. آج جو کرنا ہے کر لو، جو جس کو اچھا لگتا ہے کر لے، لیکن کل تم نے کل الینا راجعون، ہماری طرف آنا ہے. پھر کیا پتہ چلے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. بس جو کوئی نیک کام کرتا رہا، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا اس کی کوشش کو، اور ہم اس کے عملوں کو لکھنے والے ہیں. کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اصل کوشش کرو نیکیوں کی، اپنے آپ کو گروہوں سے جوڑنے کی بجائے دیکھو کہ کل جب میں تنہا اللہ کے سامنے آؤں گا تو میرا اس وقت کیا معاملہ ہوگا. کل قیامت کے دن ایک ایک کام پتہ چلے گا. یہاں جو لفظ کفران ہے، کفرہ سے فولان کا وزن ہے، بہت زیادہ مبالغہ ہے. چھپانا، کسی کا حق چھپا دینا، کسی کی محنت چھپا دینا، ناقدری کے معنوں میں. سورت کہف آیت 30 اور سورت بنی اسرائیل آیت 19 میں بھی ہم یہی بات پڑھ چکے کہ کل قیامت کے دن ہر بندے کو وہی ملے گا جو اس نے دنیا میں کیا ہوگا. باقی رہ گئی بات، جو اچھے کام کر کے گئے وہ چلے گئے، آج وہ واپس نہیں آئیں گے. تم چاہو پچھلے لوگوں کو بلانا تو کوشش کر لو، لیکن ہمارا اصول کیا ہے؟ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور ناممکن ہے اس بستی کے لیے جس کو ہم نے برباد کر دیا کہ اس کے باشندے پھر لوٹ کر آئیں. یہ آیت ہائی لائٹ کر لیں، ساری آئی ہوئی روحیں واپس چلی جائیں گی. یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ کبھی بھی اس دنیا میں دوبارہ نہیں آتے. بعض لوگ جمعہ رات کو روحوں کو بلاتے ہیں، بعض ان کی برسی کے دن ان کو بلاتے ہیں، بعض کچھ خاص مہینوں میں بلاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں حرام ان، دیکھیے بہت کم لفظ استعمال ہوئے حرام کا، اور حرام وہ چیز جس کو شریعت میں حرام کیا گیا ہو، کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، اور خاص طور پہ جو اللہ کے عذابوں میں مارے گئے، پکڑے گئے، وہ تو کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے. ان کو تو کبھی بھی دنیا میں واپس آنے کا سوچنا بھی نہیں ہے. تو لہٰذا مت قبروں میں سوئے ہوئوں کو تنگ کرو. ہم ڈسٹرب کرتے ہیں، ویسے دنیا میں کوئی سویا ہو تو ہم کہتے ہیں کوئی اٹھائے نہ، لائٹیں بھی بند کر دو، ڈسٹرب نہ کرو. اور ویسے جو ہمارے خیال کے مطابق نیک لوگ فوت ہو چکے ہیں، ان کی قبروں پہ جا کے قصے کہانیاں سناتے ہیں تاکہ وہ اٹھے. کیا یہ گستاحی کی بات نہیں ہے؟ اور اگر کوئی روحیں آتی ہوتی تو پھر کسی کو دکھتی تو صحیح، کوئی کسی کے حقوق پورے کرتا. آپ رکھیں کھانا، آتی روحیں ہیں، اس کھانے کو کھاتے بعد میں خود ہیں لوگ. آپ رکھیے کھانا اور امیجن کریں کہ آپ کے دادا کی روح آئی بھی ہے، تو وہ کھانا ختم ہونا چاہیے نا. اپنی دادی سے پوچھے کہ آ کے دادا انہیں حال چال پوچھا تھا آپ کا، کوئی بات کہی آپ کو، کوئی حق پورا کیا آپ کا؟ کیسی ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی واپس نہیں آتا. اس دنیا سے آخرت کا سفر ون وے ہے. آپ کی ون وے روڈ پہ کوئی دوبارہ نہیں پلٹ سکتا، تو آپ دوسروں کو کیسے پلٹانا چاہتے ہیں؟ ہاں، یہاں تک کہ قیامت آئے گی. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج. انسانوں میں سے ہی ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت حذیفہ سے، کہتے ہیں کہ ہم چند صحابہ ایک روز آپس میں کچھ مذاکرہ کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی تشریف لائے. دریافت فرمایا، کیا مذاکرہ تمہارے درمیان جاری ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ قیامت کا ذکر ہے. آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 10 علامتیں اس سے پہلے ظاہر نہ ہو جائیں، اور ان 10 علامتوں میں سے ایک علامت یاجوج اور ماجوج کا بھی لفظ ہے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، فتحت کا لفظ کیوں آیا ہے؟ تو فتح فتح سے کھولنے کے معنوں میں ہے. اشارہ ہے کہ کسی بندش کے پیچھے ہیں وہ, جیسا کہ ہم نے دیکھا ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی اس کے پیچھے, تو پتہ چلتا ہے کہ قیامت سے پہلے وہ دیوار ہٹ جائے گی اور یہ واپس وہاں سے آئیں گے. کس حال میں؟ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ, اور وہ ہر بلندی سے بڑی تیزی کے ساتھ نیچے اترنے لگیں گے. حدب کا لفظ عربی زبان میں اونچی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. بھیڑیے کی تیز رفتاری کو لوگ کہتے ہیں فلان و زیب, یعنی فلاں بھیڑیے جیسی رفتار رکھتا ہے. اور ینسلون کا لفظ نسل سے ہے. نسل کہتے ہیں اوپر سے کسی چیز کا نیچے آنا, ڈسینڈنٹس کے معنوں میں. یہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا فلاں کی نسل سے, وہ بھی اسی سے ہے. کیونکہ دادا سے بیٹا, بیٹے سے پوتا, اوپر سے نسل چلتا ہے نا, تو ینسلون اوپر سے. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ دنیا کے کسی بہت بلند مقام پر بند کیے ہوئے ہیں, اور جب وہ دیوار ہٹے گی تو یہ وہاں سے اس طرح سے گریں گے کہ جیسے اوپر سے. اور روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے پھر یہ مریں گے اور دنیا میں اتنی بدبو پھیل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ پھر کچھ پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو لے جائیں گے, کھا لیں گے, اور بارش ہوگی جس سے ساری زمین صاف ہوگی. بہت بڑا یہ فتنہ ہوگا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اس کے بعد کہتے ہیں قیامت کتنی قریب ہوگی. وقت ربل وعد الحق, اور قریب آ گیا سچا وعدہ قیامت کا. حالات کیا ہوں گے؟ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَتُنَ بْسَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو اس وقت تاڑے لگ جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. روایات میں آتا ہے کہ ان کے فتنے کے بعد قیامت اتنی قریب ہوگی کہ جیسے 9 مہینے کی حاملہ عورت کسی بھی لمحے بچے کو جنم دے سکتی ہے, اس طریقے سے لوگوں کو قیامت کا پھر اس کے بعد انتظار کرنا چاہیے. اور کافروں کی آنکھیں اس دن جھکی ہوئی ہوں گی. شاخصتن کا لفظ شین خاص سواد سے ہے. شخص کا لفظ بھی اسی سے ہے. ہم جو بولتے ہیں نا فلاں شخص, بڑا شخص, چھوٹا شخص, یعنی آنکھیں اوپر لگنے کی طرف اشارہ اس میں کہ قیامت جب آئے گی تو کافروں کی آنکھیں جو ہیں وہ اوپر چڑھ جائیں گی. ان کی زبانوں پہ کیا لفظ ہوں گے؟ یا ویلنا, ہائے افسوس ہم پر, قد کن فی غفلت من ہذا, ہم تو غافل رہے اس امر سے. کس سے؟ ہذا کیا ہے؟ قیامت. ہم تو نہیں مانتے تھے قیامت آئے گی, بلکہ بل کن ظالمین, بلکہ ہم ہی ظالم تھے, ہم نے بہت ظلم کیا اپنے اوپر. اللہ تعالیٰ ہمیں اب بتا رہا ہے کہ جو باتیں کہی تھی وہ سچ تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن پچھتائیں گے, لیکن اس دن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. ایسے کافروں کے لیے کیا پکار لگے گی؟ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. اے مشرکو, تم اور جن بتوں کی تم عبادت کیا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر سب جہنم کا ایندھن ہوں گے. انتم لہا واردون, اور تم اس میں داخل ہونے والے ہو. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے ہوگا کیا. مکہ والوں کو بھی ڈرایا جا رہا ہے اور باقیوں کو بھی. تمہارے بنائے ہوئے بت, تمہارے خدا, یہاں جو ماں کا لفظ ہے نا, یہ غیر عقل کے لیے آتا ہے, غیر ذی عقول. اسی لیے پھر اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا فرشتے یا حضرت عزیر نہیں آئیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو بعض لوگوں نے کہا کہ اچھا, سارے بت یا جن کو لوگ پوچھتے تھے وہ جہنم میں جائیں گے, پھر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جائیں گے نعوذ باللہ, کیونکہ نصارہ ان کو پوچھتے تھے. تو جواب اس کا ماں کے اندر چھپا ہوا ہے. من ہوتا تو ذی عقل, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس میں آتے. یہاں مراد ہے بنیادی لکڑی کے بت, پتھر کے بت, میٹل کے بت. اسی طرح سورج اور چاند بھی اس میں ہی آتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ سورج اور چاند کو پنیر کی ٹکیا کی طرح جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کہا کہ یہ سب جائیں گے, یہ جہنم کا ایندھن ہے اور ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے. حدیث میں آتا ہے ہر وہ شخص جو تمنا کرے کہ اللہ کے مقابلے میں اس کی مانی جائے گی, وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. استغفر اللہ. اور آلہتن الہن کی جمع. سوال پیدا ہوتا ہے سورج کیوں جلے گا, اس کو کیا ملے گا, وہ تو پہلے ہی جل رہا ہے, اور چاند کو بھی کوئی ضرورت نہیں. تو جواب اس کا کیا ہے کہ سورج اور چاند کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان کے پجاریوں کو شرمندہ کرنے کے لیے, کہ جن کو تم پوچھتے رہے آج وہ تمہارے معبود جہنم میں گرے ہوئے اور تم ان کو نہیں بچا سکتے, وہ خود کو بھی نہیں بچا سکتے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ وہاں لوگوں کو احساس دلائیں گے کہ تم نے اچھا کام نہیں کیا. فرمایا لو کان ہؤلاء آلہۃ, اگر یہ سورج اور چاند بھی الہ ہوتے, ما وردوہا, تو نہ داخل ہوتے اس میں. ہا سے مراد یہاں جہنم. کہ جہنم میں یہ داخل نہ ہوتے اگر یہ خدا ہوتے، اس لیے اللہ ان کو ڈالے گا کہ یہ خدا نہیں ہے. وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ سارے اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وہاں جا کے حالات بڑے دکھی ہوں گے. کیا؟ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، اور وہ جہنم میں شدت عذاب سے چیخیں گے. زفیر کا لفظ سانس کو کھینچ کر سینے سے نکالنا، اتنا کھینچنا کہ پیچھے سے نکلے، مراد ہے آہیں اور سسکیاں. شدید غم کی کیفیت دھاڑنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی آواز کے ساتھ ساتھ سانس بھی باہر آئے گا. سورت ملک میں ہم پڑھیں گے وہی یا تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، تغیظ من الغیظ، غصے سے جوش کھا رہی ہوگی، یعنی جہنم میں سے زفیر کی آوازیں آئیں گی. وہم فیہا لا یسمعون، اتنا شور ہوگا جہنم میں کہ وہ کچھ سنی نہ پائیں گے. اللہ اکبر، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، تھوڑی سی ٹک 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 کی آواز کسی وقت مائک میں سے آنے لگ جائے نا تو سننا مشکل لگتا ہے. اور جہنم میں حال کیا ہوگا کہ لوگوں کو کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی. اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی مرضی سے زندگی بسر کی، ان الذین سبقت لهم من الحسنی، بلا شبہ وہ لوگ جن کے لیے مقدر ہو چکی ہے ہماری طرف سے بھلائی. حسنی سے یہاں مراد ہے سعادت، جنت کا سرٹیفکیٹ، اطاعت کی توفیق جن کو مل چکی، جنہوں نے زندگی میں اللہ کو راضی رکھنے کی کوششیں کی، ان کے لیے کیا ہوگا؟ اولئک عنہا مبعدون، وہ تو اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے. مبعدون مبعد کی جمع، اس کا روٹ کیا ہوگا؟ با عین دال، بود. بود کس کو کہتے ہیں؟ دوری کو. اللہم باعد بینی وبین خطایایا، دعا میں بھی ہم پڑھتے ہیں، یعنی اللہ ایسے نیک لوگوں کو تو جہنم سے بہت دور رکھے گا. لا یسمعون حسیسہا، وہ تو اس کی کھٹک بھی نہ سن پائیں گے. حسیس کا روٹ کیا ہوگا؟ سین سین، حس، قدموں کی آہٹ، ہلکے سے شور کو کہتے ہیں، یعنی پن ڈراپ سائلنٹ ہوگا. اب دیکھیے خاموشی بھی ایک نعمت ہے نا، جنت میں اتنی خاموشی ہوگی کہ کسی کو ہلکا سا بھی شور نہیں ملے گا. جہنم اتنی دور ہوگی کہ جہنم کا شور بھی نہیں آئے گا. وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ ان نعمتوں میں جس کی خواہش انہوں نے کی تھی ہمیشہ رہیں گے. سوچئے ذرا، من چاہی زندگی، جو چاہو، یہ دنیا رب چاہی لے لو تو وہ دنیا تمہاری چاہت والی ہوگی، من چاہی ہوگی. لا یخزنہم الفزع الاکبر، نہ غمناک کرے گی ان کو وہ بڑی گھبراہٹ. یہ کون سی گھبراہٹ ہے؟ اسرافیل کے سور پھونکنے کی آواز. ساری مخلوق ہڑبڑا کر قبروں سے اٹھے گی، سب حیران پریشان ہوں گے، لیکن وہ لوگ جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ ملنے تھے وہ اس وقت بھی پریشان نہیں ہوں گے. دیکھیے یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ بات بات پہ گھبراتے ہیں، کچھ بڑی شور کی آواز سن کے بھی مطمئن ہے. گاڑی میں جب جھٹکا لگتا ہے نا تو اس وقت دیکھا کریں، کچھ خاموش رہتے ہیں اور کچھ شور مچاتے ہیں. انشاءاللہ ایسے لوگ جو دنیا میں کول اینڈ کام تھے وہ قبروں سے اٹھتے وقت بھی کول اینڈ کام ہوں گے. لا یخزنہم الفزع الاکبر وتتلقاہم الملائکہ، نہ غمناک کرے گی ان کو وہ بڑی گھبراہٹ، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان کو بتائیں گے. یہ جملہ ہائی لائٹ کر لیں، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہی ہے وہ تمہارا دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. جیسے کسی دلہن کو کوئی کہے نا، جی آج تو آپ کا ہی دن ہے، آج تو سب آپ کے ارد گرد پھر رہے ہیں، کتنا پیارا استقبال ہے. پیچھے ہم نے حضرت ایوب کا پڑھا کہ جب وہ صحت مند ہوئے تو ان پہ سونے کی ٹڈیاں برسی. یہاں نیک لوگوں کو جنت میں لے جاتے ہوئے فرشتے خوشخبریاں دے رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دنیا میں اللہ کے راستے میں کوئی مشکل سہتا بھی ہے تو اللہ کی ذات اس کا اجر ضائع نہیں کرے گی. کہا جائے گا آج تم جو چاہو گے ملے گا، تمہارا دن ہے. تتلقا، تلقی لکار روٹ ہے اس کا بھی، قبروں سے نکلتے ہی فرشتے ان سے ملاقات کریں گے، ویلکم کہیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے لے جائیں گے. تلقی کہتے ہیں کسی کو شوق سے لینا، عزت دی جائے گی. آج کے مہمان خصوصی تو آپ ہیں، آج تو سب کیمروں کا رخ آپ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی عزت دے رہے ہیں. اب دیکھیے کہ سب کچھ بھی پاس ہو نا تو سفر سے پہلے پھر بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن وی آئی پی لانچ میں جانے والے یا فرسٹ کلاس میں سفر کرنے والوں کو کوئی فکر نہیں ہوتی. ان کا سامان بھی دوسرے اٹھا رہے ہوتے ہیں، نہ لائنوں میں لگتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ جو دنیا میں لائنوں میں لگے رہے، اللہ کے راستے میں وقت لگاتے رہے، ان کو قبر سے لے کے جنت تک پہنچنے میں کسی لائن میں نہیں لگنا پڑے گا. جیسے باڈی گارڈز ہوتے ہیں نا دنیا میں، وہاں فرشتے ہوں گے، پل صراط پہ بھی فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے. اور فرشتوں کا تذکرہ تو صرف ڈھارس بنانے کے لیے ہے، اصل مدد تو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی انسان کے ساتھ نہیں ہوگا. کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم کچھ ایسے کام کر لیں کہ جس کے بعد واقعی ہمارے لیے بھی یہ پروٹوکول ہو، تھوڑا سا ہی ہو. اب یہاں اس احساس کے ساتھ تلاوت سنیں گے.
وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون.
اگلی آیت میں قیامت کے کچھ مزید مناظر ہیں، اور اس صورت میں ہم نے دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے منظر کشی کی گئی قیامت کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو جیسے لپیٹ دیے جاتے ہیں تومار میں کاغذ. کما بدانا اول خلق نعید، جیسے ہم نے آغاز کیا تھا اس کائنات کا اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے. وعدن علینا، یہ وعدہ پورا کرنا ہم پر لازم ہے، کیونکہ انا کننا فاعلین، یقیناً ہم ایسا کرنے والے ہیں. قیامت کے دن کا منظر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ہم زمین و آسمان کو لپیٹ دیں گے. یہاں صرف آسمانوں کے لپیٹنے کی بات ہوئی ہے اور اس کے لیے لفظ ہے نتوی. نتوی کا لفظ تئی ان سے ہے, توئے حمزہ سے, نشر کی جمع ہے. جیسے نشرہ کہتے ہیں پھیلانے کو, اردو میں ہم کہتے ہیں نا خبریں نشر ہو رہی ہیں, نشریات, تو تئی اس سے اپوزٹ ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ کپڑے کو دھو کر ہم پہلے پھیلاتے ہیں, جب سوکھ جاتا ہے تو پھر اس کو طے کر دیتے ہیں. یہی امیجینیشن ادھر لے آئیے سکرول کے معنوں میں. پہلے دور میں بادشاہوں کے خط جب جاتے تھے ایک دوسری جگہ پہ تو اس کو لپیٹ کے طے نہیں کرتے تھے. کچھ آج کے دور میں دوبارہ فیشن میں آ گئے کہ لوگ شادی کے کارڈز اس طرح بھیجتے ہیں اور ساتھ اس کے کوئی ٹیگ سا لگا ہوتا ہے. تو یہ کیفیت جو ہے یہ تئی سے ہے, توا واو یا اس کا روٹ ہوتا ہے سکرول یا لپیٹنا. اب ذرا ایک لمحے کے لیے آپ امیجن تو کریں, اس آسمان کو اگر ایک طرف سے کوئی ریپ کرنا چاہے حال کیا ہوگا. آپ جس کارپیٹ پہ بیٹھے ہیں اگر کوئی مشین آئے اور اس کارپیٹ کو ادھر سے ریپ کرنا شروع کر دے, ہلفلی مچ جائے گی نا. جو سامنے آئے گا, جو بیچ میں ہے, جو سائڈ پہ, ہر ایک کو وہ لپیٹ کے رکھ جائے گی. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جگہوں پہ کلیننگ ہو رہی ہوتی ہے تو مشین جب چلتی ہے بلڈوزر ٹائپ کی تو کچھ اس کو نہیں پتا ہوتا آگے کیا ہے. حرم میں آپ دیکھیں جب صفائی وہ لوگ کرتے ہیں, گلاس, کاغذ, جو چیز آتی ہے وہ سب چیزیں اس کو رول کرتے جاتے ہیں. یہاں کے حساب سے آپ برف اٹھانے والی مشین کو دیکھ لیں, جو ہی وہ اپنی مشین کا وہ ایک بلیڈ روڈ پہ لگاتے ہیں تو ہر چیز جو اس میں ہوگی, چاہے وہ کوئی انسان کی گری ہوئی چیز ہو یا برف ہو, وہ ساری چیزیں رول ہو جاتی ہیں. تو آپ سوچیں اتنا بڑا آسمان اس دن اس طرح رول ہوگا جیسے کہ کوئی کاغذ ہوتا ہے. یہاں لفظ سجل ہے, سجل حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد صحیفہ ہے, وہ پتھر جس پر کچھ لکھا جائے. پھر ہر وہ چیز جس پر کچھ لکھا جائے اس کو سجل کہتے ہیں. تومار, ہڈیاں, پتے, کاغذ, اس دور میں مختلف چیزوں میں لوگ لکھا کرتے تھے. اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں جیسے سائز کے اعتبار سے بھی کچھ ذہن میں تصورات ابھرتے ہیں نا. بس آپ کہیں کاپی تو ذہن میں ایک درمیانے درجے کی لکھنے والی چیز آتی ہے, لیکن آپ کہیں رجسٹر تو ذہن میں بڑی چیز آتی ہے نا. اسی سے سوچ لیں کہ سجل بہت بڑے بڑے کاغذوں کو کہتے ہیں. اتنا بڑا آسمان ہے اور یوں لپیٹ کے اس دن رکھ دیا جائے گا جیسے اس کے بیچ میں کچھ بھی نہیں. سارے ستارے بھی تو لپٹ ہی جائیں گے نا ساتھ, بڑے بڑے سیارے اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہوگی. اور سجل للکتب کا معنی کیا ہے؟ للکتابت, لکھنے کے لیے. پہلے دور میں آپ دیکھیے کہ بائنڈنگ کی جگہ رول کرتے تھے نا جس طرح کاغذوں کو, اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنے بڑے آسمان کو کہاں رکھے. بس آپ دیکھیے کہ ہم نے اس ہال میں یہ کارپیٹ بچھایا ہوا ہے, اس نے پورا کمرہ تقریباً لے لیا. ہم صفائی کرنا چاہتے ہیں, سب سے زیادہ ایزی وے کیا ہے ادھر جگہ بنانے کا کہ اس کو رول کر کے دیوار کے ایک طرف کر دیں, پھر ادھر سے صفائی کر لیں, پھر اس رول کو ادھر رکھیں. ایون اگر ہم اس کی تہیں بھی لگا کے رکھیں گے تو زیادہ جگہ لیتا ہے نا. اس لیے عموماً کارپیٹس کو یا جو بھی فلور پہ بچھانے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو سیو کرنے کا بیسٹ وے کیا ہوتا ہے, اس کو رول کر دو. اب قیامت آ گئی, زمین پہ پہلے اتنی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے تو آسمانوں کو سمیٹنا تھا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے آسان طریقہ جو رکھا وہ کیا ہے کہ اس کو لپیٹ دیا جائے گا. جیسے کاغذ کی طرح پتلی سی جھلی بن جائے گی اس کی, اور یہ اس طرح سے حال ہوگا کہ اس دن کوئی انسان سوچ نہیں سکتا کہ اتنا بڑا آسمان اس وقت اس فارم میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پھر کتنی زیادہ ہوگی. اسی سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ قیامت کا دن کتنا شدید ہوگا. اتنے بڑے آسمان پہ اتنی بڑی آفت آ جائے گی تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان کا اس وقت کیا حال ہوگا جو اس آسمان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تمہاری تخلیق زیادہ بڑی ہے یا آسمانوں کی بڑی ہے. اشارہ یہی دلایا جا رہا ہے کہ وہ قیامت جس کو تم بڑی معمولی چیز سمجھے ہوئے ہو یہ بہت بڑی چیز ہے. سورۃ زمر کی آیت 67 میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ, آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو لے کے یوں سپن کرے گا, یہ دیکھیے انگلی کو, جیسے لٹو کی ڈوری ہوتی ہے نا تو کوئی اس کو لے کے گھومتا ہے تو پوری ڈوری رپ جاتی ہے, پھر جب زمین پہ چھوڑتے ہیں تو وہ ان ریپ ہوتی ہے. اس طرح آسمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں پہ لے گا اور پھر پوچھے گا کہ ہے کوئی بادشاہ, کوئی ہے آج جبر کرنے والا، کوئی بڑا بننے والا، کوئی ہے سپر پاور کا مالک، کوئی صدر، کوئی وزیر، کوئی مشیر، یعنی آج کوئی ایسا شخص سامنے نہیں دکھ رہا کہ جو اپنے آپ کو دنیا میں بہت بڑا سمجھ کے اپنی پوجا کرواتا تھا، اس وقت یہ باتیں ہوں گی. اللہ اکبر. للکتب علل کتاب بیمان المکتوب، کتاب یعنی لکھے ہوئے کے معنوں میں، کاتب کے معنوں میں بھی اور مکتوب کے معنوں میں بھی. بس یہ غیب کے معاملے ہیں، اس سے یہ امیجن کر لیجئے کہ وہ دن کوئی چھوٹا دن نہیں ہے. اس کو ایک اور انداز سے بھی آپ سمجھنا چاہیں تو بہت تیزی سے چلتی ہوئی گاڑی جب کسی دوسری گاڑی سے آ کے ٹکراتی ہے تو آپ دیکھیں یوں پلیٹ بن جاتی ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ گاڑی تو یوں ہو گئی تھی جیسے کوئی سلیٹ تھی. تیزی سے چلتی ہوئی چیز جب کسی دوسری چیز سے ٹکراتی ہے تو وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو آسمان بھی تو بہت تیزی سے چل رہے ہیں نا، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ جب وہ اسے لپٹیں گے تو کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دوبارہ جی اٹھنے کو مشکل سمجھتے ہو، حالانکہ یہ بہت آسان ہے. روایت میں آتا ہے کہ سجل ایک فرشتے کا نام بھی ہے، لیکن بہرحال یہ صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے. ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتی ہوں، ابن ابی حاتم کی، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو ان کے اندر کی تمام مخلوقات کے ساتھ اور ساتوں زمینوں کو ان کی تمام مخلوقات کے ساتھ لپیٹ کر ایک جگہ کر دیں گے، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک رائی کے دانے کے برابر ہوں گے. یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے. تو آپ سوچ لیں کہ انسان کے پاس پھر اکڑنے کی کوئی گنجائش ہے؟ کما بدانا اول خلق نعیدو، جیسے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، سوچ لو اپنی تخلیق کو اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے. جیسے ڈیمالش کر کے پہلا گھر سارا توڑیں گے پھر نیا بنائیں گے. کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ پرانی بلڈنگز خرید لیتے ہیں پھر اسی کو رینوویٹ کر لیتے ہیں، کم پیسہ لگتا ہے، کم وقت لگتا ہے. لیکن کبھی آپ زیادہ کوالٹی کا کام کرنا چاہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں نہیں سب ختم کرو، اسکریچ سے شروع کرو. پہلی پوری بلڈنگ توڑتے ہیں، اس ملبے کو پھینکواتے ہیں اور نیا شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اتنے کو مجبور نہیں ہیں کہ تمہاری اسی دنیا کی باقیات سے ہم نے ایک نیا جہان بنانا ہے. ہم بالکل اسکریچ سے شروع کریں گے، بنیادوں سے شروع کریں گے. اور وعدنا غینا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے، جس سے سچا کوئی بات میں نہیں، وعدوں میں کوئی سچا نہیں اس سے. اور دوبارہ شدت کے لیے کہا انا کننا فاعلین، اللہ ہمیں تو اس پہ یقین تھا کہ تو نے کہہ دیا، لیکن اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت لوگ عقیدہ آخرت کے بالکل منکر تھے، ان کو یقین نہیں آتا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے. کہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم نے لکھ دیا زبور میں نصیحت کے بیان کے بعد کہ بلا شبہ زمین کے وارث تو میرے نیک بندے ہوں گے. یہاں زبور کا لفظ آیا زال بارا، اس کا روٹ ہے زبر سے ہے، لوہے کی بڑی سل کو کہتے ہیں. اور ایک خاص کتاب جو حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی اس کا نام بھی زبور ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد آیت میں تورات ہے، اور زبور سے مراد وہ سب کتابیں ہیں جو تورات کے بعد نازل ہوئیں، یعنی انجیل، زبور، داؤد اور قرآن پاک، یعنی ساری پچھلی کتابوں سے مراد ہے. چھوٹے چھوٹے صحیفوں کو بکلیٹس کو بھی کہتے ہیں. ہر وہ کتاب جو بڑے اور جلی حروف میں لکھی جائے اس کو زبر کہتے ہیں، مجموعہ کے معنوں میں. یعنی مجموعہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کسی بھی چیز کا ایک جمع کیا ہوا گچھا، اکٹھی کی ہوئی چیز. ساری باتیں مراد ہیں کہ پچھلی ساری کتابوں میں اور قرآن پاک میں یہ بات لکھ دی کہ زمین کی وراثت بالآخر صالح لوگوں کو ملے گی. پچھلے انبیاء کی باتوں میں بھی یہی بات موجود تھی کہ بظاہر کفر کتنا ہی سر اٹھا لے لیکن وہ جھاگ کی طرح ہے جو پانی کے اوپر آتا ہے، ہلکی سی مہلت دی جائے تو وہ اس طرح بیٹھ جاتا ہے جیسے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. دنیا میں اصل میں جو چیز پنپنے والی ہے وہ حق ہے، اور صالح لوگ بچیں گے. کسی بھی دور میں آپ دیکھیں تو برے کام کرنے والوں کا بڑا ٹہکا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں لگتا ہے سارے ہی گناہگار ہو گئے. نہیں، سارے نہیں ہوتے، وہ چند چہرے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں کسی بھی سوسائٹی میں بلو پرنٹس پہ کام کرنے والے لوگ کتنے کو ہوں گے؟ چند ہوں گے. فحش فلمیں بنانے والے کتنے ہوں گے؟ چند ہوں گے. لیکن وہ چند چھائے ہوئے لگتے ہیں. حق بات کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ دب جاتے ہیں ان کی چکا چون کے معاملے میں. لیکن جب دھن چھٹتی ہے تو اصل کا اصل باقی آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے اندر سے خیر کو نکال لیتا ہے. یہی بات سورۃ الاعراف آیت 128 میں ہم نے پڑھی، سورۃ الاحزاب میں آئے گی، بلکہ سورۃ نور میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ دے دیا ایمان والوں کو کہ فکر نہ کرو، اصل غلبہ تم کو ملے گا. اب یہاں چند باتیں ہیں کہ پہلی بات ہے ان الارض، زمین کے وارث. تو ارض سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس کی ایک تفسیر کی گئی کہ ارض سے مراد یہاں جنت ہے، کہ بالآخر جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ صالحین ہوں گے، اور اس مضمون میں کوئی بھی اشکال نہیں ہو سکتا. اس کی دلیل بھی قرآن پاک میں آتی ہے، وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہم نے وارث کر دیا ان کو زمین کا جنت میں، اور جہاں چاہتے ہیں وہ جگہ بنا لیتے ہیں. اور یہ سچ ہے کہ نیکیاں کیے بغیر کوئی جنت کی تمنا نہیں لگا سکتا. دوسری اس کی تفسیر کی گئی کہ عرض سے مراد دنیا کی زمین ہے. اب یہاں تھوڑا سا شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ہم صالح لوگوں کو دنیا کی حکومت دیں گے، بادشاہی دیں گے، ان کو بڑا کریں گے، تو لیکن دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فاسق بھی بڑے بڑے حکمران بنے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے باغی اور سرکشوں کو بھی حکومت ملی ہوئی ہے، کہیں کہیں صالحین بھی ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ وقتی طور پہ آزمانے کے لیے کبھی کبھی فاسقین کو موقع دیتا ہے حکومت کرنے کا، ان کو صدارت یا وزارت دے دیتا ہے، لیکن وہ دائمی نہیں ہوتی. ایک موقع ہوتا ہے کہ دیکھو تم سدھرے ہو کہ نہیں سدھرے. جب وہ نہیں سدھرتے نا، تو بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کو اتار دیتے ہیں، کہیں مارشل لا لگ جاتا ہے، کہیں ان کو گولی مار دی جاتی ہے، کسی کے اوپر کوئی مقدمہ چلتا ہے اور اس کو جیل میں کر دیا جاتا ہے، یا اس کو سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے، لیکن وہ پنپتے نہیں ہیں. اصل بات کیا ہے کہ ابھی انتظار کرنے کی ضرورت ہے. اس بات کو آپ سمجھ لیں پچھلے انبیاء کرام کی زندگی سے. ساری زندگی انبیاء کرام کو ستایا گیا، حضرت نوح کو 950 سال ستایا گیا، آخر میں کیا ہوا؟ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. بچے کون طوفان نوح میں؟ وہ 70-80 لوگ بچے. آج دنیا میں جتنے بھی لوگ ہمیں ملتے ہیں وہ سارے کے سارے وہی لوگ جو حضرت نوح کے فالوور تھے، جو توحید پہ تھے. تو انبیاء کرام کی زندگی سے تو یہ اصول بہت ہی کلیئر ہو کے سامنے آ جاتا ہے کہ دوام اور بچنا اور خیر بالآخر حق والوں کی ہے، وہی بچیں گے. اگر آج ہمیں نہیں لگ رہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ مسلمان اپنے اندر وہ خوبیاں نہیں پا چکے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ کہ زمین پہ وراثت صالحین کو ملے گی، یہ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے. جب شرط ختم ہو جاتی ہے نا، عربی زبان میں کہتے ہیں اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط ختم ہو گئی تو مشروط بھی ختم ہو جاتا ہے. مثلا اگر آپ کہیں کہ اگر آپ میری بات مانیں گے تو پھر میں یہ کھا لوں گی، اگر آپ میری بات مانیں، یہ شرط تھی، میں نے کھانا ہے، یہ مشروط ہے. اگر آپ نے میری بات ہی نہیں مانی تو میں کیوں کھاؤں؟ یہ ہے کہ جب شرط گر جاتی ہے تو مشروط بھی گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں پیغام دے دیا کہ اگر واقعی دنیا میں چاہتے ہو غلبہ، بڑا بننا چاہتے ہو، تو آؤ نیکی کرو، اچھے کام کرو، اور پھر تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بادشاہتیں دے گا. ایک اور اس کا ہلکا سا اینگل دیکھ لیتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو اس وقت دنیا میں ہر طرف نیک لوگ ہوں گے، کوئی بھی غیر صالح شخص نہیں ملے گا. اتنی برکتیں ہوں گی کہ ایک درخت کا پھل جو ہے وہ پورے گاؤں کو کافی ہوگا، ایک جانور کا دودھ ساری بستی کو کافی ہو جائے گا، اور اس وقت دنیا میں صرف اور صرف اسلام ہوگا. میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ کہ صالح بن جائیں، کوئی آپ کو نکال نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں بڑے دشمن ہیں، بڑی مخالفتیں ہیں. اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ لیں، جب مکہ میں کام شروع ہوا تو کیا تھے؟ چھپتے پھرتے تھے، گھاٹیوں میں چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے. کس طریقے سے اسلام قبول کرنے والے کو انسٹرکشنز دی جاتی تھی کہ ابھی اپنا اسلام ظاہر نہ کرنا. ایسے لگتا تھا کہ اسلام کی تاریخ بننے سے پہلے بگڑ جائے گی، لیکن ایک وقت آیا کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، کیونکہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ہم میں سے کوئی بھی کسی سٹیج پر بھی دین کا کام کر رہا ہے نا, تو وہ اپنے آپ کو چیک کرے. آپ پڑھ رہے ہیں نا, آپ سیکھ رہے ہیں, قرآن سیکھنے آئے گھر سے نکلے, کچھ نے ابھی نئی نئی نیت کی ہے, کچھ ماشاءاللہ 17 پاروں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. آپ یاد رکھیے کہ آپ اس قرآن پاک کے آخر تک کب پہنچیں گے, یعنی کس بندے کو نصیب ہوگا کہ وہ قرآن کا یہ کورس پورا کرے جو عبادی الصالحون ہوگا. یہ لکھ لیں, یہ میری بات نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. بہت بڑی خوبیاں ہوں گی, لیکن اللہ انجام تک اسی شخص کو پہنچاتا ہے جس کے اندر کمٹمنٹ ہوتی ہے, جو صالح ہوتا ہے. اور جو راستے کی مشکلات سے ڈر کے چھوڑ دیتا ہے, وہ کبھی خلیفہ نہیں بنتا. بس آپ دیکھیے کہ جو استاد بنے ہوئے ہوں گے آج کے دور میں, کبھی وہ شاگرد بنے تھے نا, استاد بننے کے لیے آپ کو شاگردی میں سے گزرنا پڑتا ہے نا, وہ درجہ گزرتا ہے پھر آپ اگلے دور میں آتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ہر شاگرد اپنے استاد کا وارث ہوتا ہے, ورثے میں مل گیا نا علم. لیکن اگر کوئی شاگردی نہ بنے یا پورا علم ہی نہ لے, آدھی چیز لے کے اپنے آپ کو پورا سمجھے, تو پھر نتیجہ درست نہیں ہوتا. تو لہٰذا آپ کے لیے بھی اس میں خوشخبری ہے کہ آپ اگر ابھی تک قرآن پاک سے جمعے میں مختلف حالات آئے, آندھیاں آئیں, گرمی آئی, سردی آئی, مشکلات, بیماریاں آئیں, آپ جمے رہے تو یہ ایک ہڈن دلیل ہے اس بات کی کہ انشاءاللہ آپ صالح ہیں, آپ کے اندر بہت اصلاح کا مادہ ہے, آپ کے اندر بہت بڑی خیر ہے. ان نفی خاص البلاغ لقوم عابدین, یقیناً اس قرآن میں کفایت ہے اس قوم کی فلاح دارین کے لیے جو عبادت گزار ہے. بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن کے لیے جو لفظ جہاں ہے لبلاغن, بلاغ کا لفظ بلاغا سے ہی ہے, کفایت کرنے اور پہنچانے کے معنوں میں بھی آتا ہے. البلاغ الکفایتن, یعنی فی حاضر سے مراد ہے وہ واس اور تنبیہ جو اس صورت میں مختلف انداز سے پیش کی گئی, اور بلاغ سے مراد یہ کہ پہنچ گئی ہے. مراد کیا ہے کہ یہ قرآن پاک ہی وہ چیز ہے جس میں مسلمانوں کے لیے نفع والی چیزیں بھی ہیں اور کفایت یہی کرے گا. چاند پہ بھی پہنچ جاؤ گے نا تم, تو تمہیں کفایت تبھی کرے گی یہ دنیا جب تم اس کتاب سے جڑے ہوگے, اور ساتھ ہی ساتھ عابدین خشوع اور خضوع سے اللہ کی عبادت کرنے والے ہوگے, شیطان اور خواہشات نفس کے آگے بند باندھنے والے بنو گے, اللہ کی اطاعت پہ چلو گے, پھر دیکھو کہ تمہیں یہ قرآن کس طرح سے کفایت کرتا ہے. یہ قرآن ہر ایک کو فائدہ نہیں دیتا, اسی کو دیتا ہے جس کے اندر کوئی خیر کا مادہ ہوتا ہے. ایسے لوگ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے. دنیا کی بادشاہت ملے نہ ملے, جنت تو بہرحال ان کو ملے گی. اصل میں یہاں پہ پچھلا مضمون پورا ہوتا ہے کہ دنیا کی وراثت ہو یا جنت کی وراثت یا غلبہ ہو, ملے گا اس کو جس نے اس کتاب کو اپنے لیے ایک ایسی پیاری کتاب بنا لیا کہ جو اس کی زندگی کو کافی ہو جائے, جو اس کی خوشی غمی اس کے احکامات اس کی زندگی میں یوں رچ بس جائیں کہ اس کو لگے کہ مجھے اس کے ہوتے ہوئے اب کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں. ہمارے عموماً کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, بالکل یہی بات ہے. ادھر جب تک قرآن کو اور اسلام کو مکمل ضابطہ حیات نہیں بنائیں گے, تب تک غلبہ نہیں ملے گا. آج ہم سوچتے ہیں کہ کسی جگہ فوجی قبضے کا ہو جانا غلبہ ہے, حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ ذہنی غلبے کا ہو جانا اصل میں کسی جگہ غلبہ پانا ہوتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ آج بھی مسلمان وارث بنے اس دنیا کے, ہر ملک پہ اسلام کے نام کے جھنڈے ہوں, تو پہلے یکون الدین للہ والی کیفیت پیدا کرنی ہوگی. جب تک ہماری نمازوں میں للہیت نہیں آتی, جب تک ہماری شادیوں میں للہیت نہیں آتی, جب تک ہماری معیشت اور معاش میں للہیت نہیں آتی, جہاد میں بھی للہیت نہیں آئے گی. آپ گن پوائنٹ پہ دنیا میں اسلام نہیں لا سکتے, آپ قتال کا نام اس جہاد نہیں رکھ سکتے. ایسے لوگ کہاں مجاہد بنیں گے جن کے اپنے دل ابھی مشرکانہ رسم و رواج کے دل دادا ہیں, جن کے اپنے گھروں میں بھی رسم و رواج چل رہے ہیں. وہ کہیں گے جلدی سے جنگ کرو, جا کے ہم رات کو انڈین مووی دیکھ لیں, نئی فلم آئی بھی ہے, ابھی ہم نے مائیاں کرنی ہے, ابھی اپٹن کرنا ہے, ابھی مہندی کرنی ہے. جب تک دل اسلام والے نہیں بنتے, تب تک جہاد نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اسلام ڈنڈے کے زور پہ نہیں پھیلتا. آج بھی تلواروں سے زیادہ قلم اٹھانے پڑیں گے تاکہ لوگوں میں صالح بننے کا شوق پیدا ہو، اور پھر جب ایسے پڑھے لکھے ایسے ایمان سے چور لوگ صرف ہاتھوں میں کنکریاں بھی پکڑیں گے تو وہ بلٹ بن کے دشمنوں کو لگیں گی۔ وما رمیتا اس رمیتا، آج کے دور کا بہترین جہاد کیا ہے کہ لوگوں کی جہالت دور کیجئے، ان کو بتائیے سچا اسلام کیا ہے۔ ایسے مسلمان تو صحابہ کرام کی طرح ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ بھی لڑتے تھے تو دشمن جو تھا وہ ہلاک ہوتا تھا۔ تو آج کے دور کا جہاد دنیا میں خیر کو عام کرنا ہے، یہ ہے وہ پیغام جو حاصل بلاغن، یہ پہنچانے کی ضرورت ہے۔ پھر ملیں گی قوم ایسی جو عبادت گزار ہوگی، اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے استفادہ نہ حاصل کیا جائے۔ اسی لیے پھر بڑی پیاری آیت آ گئی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سراپا رحمت بنا کر سارے جہان والوں کے لیے۔ یعنی یہ کام مسلمان کب کریں گے؟ جب آپ کو حقیقی معنوں میں اپنا راہبر بنائیں گے، اپنا مرشد بنائیں گے، اپنا پیر بنائیں گے جس کی پیروی کی جاتی ہے، وہ مرشد جس سے بندہ رشد حاصل کرتا ہے، جس سے ہدایت لیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جہاں رحمت بن کے آئی، کیسے؟ آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے ناطے سے دیکھ لیں تو رحمت کا لفظ تھوڑا سا سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ فیل کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کائنات کے لیے رحمت ہے۔ لغت میں دیکھیں تو رحمت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہوتی ہے، نمبر ایک الرقت، رقت جیسے نرم دلی ہم کہتے ہیں، فلاں کا دل بڑا رقیق ہے، اور اسی طرح عطف، یعنی رحمت، رقت اور احسان اور مہربانی کے مجموعے کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے، عالمین میں پھر وہ سارے عالم آتے ہیں جو رب العالمین میں ہم نے دیکھا تھا، ساری مخلوقات، جن، انس، جانور، پرندے، حشر، نشر، سارے کے سارے اس کے اندر آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ انسانیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کیسے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر آئے تو انسان تو انسان، جانوروں کے بھی حقوق نہیں دیے جا رہے تھے، اونٹوں کے اوپر بھی بہت زیادہ سامان لادا جاتا تھا، لیکن آپ اس جس کو کہتے ہیں کہ جلتی ہوئی وادی کے اندر جب نبی بن کر آئے تو بیٹیوں کو جینے کا حق ملا، عورتوں کی عزت ہوئی، ان کو وراثت میں حصہ ملا، بیویوں کو پاؤں کی جوتی سے اٹھا کر سر کا تاج بنا کر رکھا گیا، جانوروں کے حقوق آپ نے دیے، زمین پہ چلنے کا طریقہ سلیقہ آپ نے سکھا دیا، لڑنے والوں کو آپ نے پیار اور محبت کا درس دیا۔ کس طریقے سے لوگ اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے لیکن آپ نے آپ کو چن لیا اور آپ اس پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اب ایک یہ تو عام رحمت عام ہے، پھر دوسری بات دیکھیے کہ ساری زندگی کے کفار جو زندگی بھر کفر پہ رہے، جو ہی مسلمان ہوئے اور کیسے، اللہ کے نبی کو نبی مانے، یعنی یہود مدینہ اللہ کے نبی کو رسول مان گئے تو اللہ کی رحمتوں میں شامل ہو گئے، اللہ کے نبی کے منکر رہے تو کوئی فائدہ، ان کو کوئی فائدہ ان کے ایمان نے نہ دیا۔ تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ تمام لوگ جنہوں نے اسلام سے پہلے کچھ نیکیاں کی بھی ہوئی تھیں، اللہ کے نبی کی ذات ان کے لیے رحمت اس طرح سے بن گئی کہ آپ پر ایمان لا کر انہوں نے اپنی پچھلی ساری نعمتوں کو اور ساری نیکیوں کو محفوظ کروا لیا۔ اور اس کا اپوزٹ ہم دیکھ رہے ہیں، نہ مکہ میں آپ کے رشتہ دار بچے مخالفت کرنے کی وجہ سے، اور نہ مدینہ کے یہود بچے جن کو جدی پشتی مسلمان ہونے کا دعویٰ تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے وہ بہت ماڈریٹ تھے، دین اور دنیا کا بہترین توازن آپ نے سکھایا۔ آج بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، جس کو ماسٹر اسٹریٹجیز کہا جا سکتا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے، کہیں صلح حدیبیہ میں آپ دب کے صلح کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں اور کہیں فتح مکہ کی صورت میں ابو سفیان کے مطالبہ صلح کو رد کرتے ہوئے دکھتے ہیں، اس صورت میں بھی آپ رحمت ہے کہ آپ کی سیرت کی روشنی میں اگر ہم بھی زندگی آج بسر کریں تو دنیا تو دنیا، دین کے کاموں میں بھی برکت تبھی آتی ہے جب ہم سنتوں کو اور اللہ کے نبی کے طریقوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ چلے یہ تو ہو گئے مختلف لوگوں کے لیے آپ کے رحمت کے مجموعے، آ جائیے مسلمانوں پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملت اسلامیہ یا خود کو مسلمان کہلانے والوں کے لیے رحمت کیسے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنت وہ میجک سٹون ہے کہ ہمارے جس عمل کو لگتا ہے وہ عمل عبادت بن جاتا ہے۔ آپ سوتے ہیں تو صرف سوتے ہیں جیسے جانور سوتا ہے، لیکن آپ سوتے ہیں سنت کے مطابق تو آپ کا سونا عبادت بن جاتا ہے. آپ شادی کرتے ہیں سب کریں گے، آپ کی شادی سنت کے مطابق ہے تو آپ کی شادی رحمت بن گئی. آپ کھاتے ہیں سب کھاتے ہیں، لیکن آپ کا کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا بات کرنا عبادت کرنا، جب یہ سنتوں کی روشنی میں ہوتا ہے نا تو آپ کی ہر چیز عبادت بنتی ہے. آپ ایک چھوٹا سا جملہ نوٹ کر لیں کہ سنت وہ مشین ہے جو کاغذ کو کرنسی میں بدلتی ہے. ایک کاغذ ہے نا جس سے آپ ناک پوچھ کے پھینک دیتے ہیں ٹیشو پیپر سمجھتے ہوئے، اسی کاغذ کے اوپر جب 100 کا ٹھپا لگتا ہے تو وہ 100 ڈالر بن جاتا ہے. فرق کس بات کا ہے؟ اس ٹھپے کا فرق ہے نا، فٹ پرنٹس ہیں وہ کچھ. سنت وہ پرنٹ ہے، ہمارے جس عمل پہ لگتا ہے وہ چیز کرنسی بنتی ہے، اور اس کرنسی سے کل ہم جنت کے درجے لیتے رہیں گے. وہاں آپ آج ہی ڈپازٹ رکھ کروائیں، آج ہی سنتیں جمع کر کر کے بھیجتے جائیں، کل جنت میں انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ساری بکنگز ہوں گی، بڑے بڑے کیسلز اور بڑے بڑے محلات ہوں گے. لہذا اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے طریقوں سے دور کر کے آپ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو ہی نہیں سکتے. چاہے آپ کسی مسجد کے امام بن جائیں، چاہے آپ کہیں جا کے نماز پڑھا رہے ہیں، یا آپ لوگوں کو شادی کا طریقہ بتا رہے ہیں، جب سنتیں زندگی سے نکلتی ہیں تو عبادت سے روح نکل جاتی ہے. من گھڑت قسم کی بدعات کے ذریعے سے جو آپ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بے روح ہوتی ہیں. وہ بظاہر دیکھنے میں بہت کچھ ہے لیکن اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. ایک اور رحمت ہونے کا سٹائل دیکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب انسانیت کے لیے رحمت بننا ایسے ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کرنے والے جب تک دنیا میں موجود رہیں گے قیامت نہیں آئے گی، لیکن جب دنیا سے سارے نیک لوگ اٹھ جائیں گے تو قیامت آ جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اتنی بدتر مخلوق ہوگی کہ کسی برائی کرنے والے کو جا کے کوئی یہ کہہ دے اگر کہ خدا کے لیے دیوار کی اوٹ میں جا کے یہ برائی کرو، تو اس کا مقام ابو بکر صدیق جیسا ہوگا. یعنی لوگ اتنی بھی جرات نہیں کریں گے کسی کو کہنے کی کہ یہ برائی کا کام گھر میں جا کے کر لو، یہاں نہ کرو. کون سا دور ہوگا کہ لفظ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو جیسے جسم سے روح نکل جاتی ہے نا، تو اس سارے جسم کو خوبصورت کتنا کیوں نہ ہو لوگ مٹی میں پھینکتے ہیں یا آگ لگا دیتے ہیں، اس طرح اللہ اس کائنات کو ختم کر دے گا، جلا کے راکھ کر دے گا، اس کو اس طرح سے اپنی جگہ سے دور کر دے گا، کیونکہ اب اس میں اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہم مسلمان ذرا اپنے اوپر چیک کریں، دیکھیں کہ کیا واقعی ہم اللہ کے نبی کے طریقوں کو اہمیت دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اب چھوڑو، آج کے دور میں تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے خود اب ایک بہت ہی پیاری روایت میں فرمایا کہ انا رحمتم محداتن، کہ لوگوں میں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی رحمت ہوں، یعنی میری طریقوں پہ عمل کرو تو تمہیں بھی رحمت ملے گی. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت ہوں تاکہ اللہ کے حکم ماننے والی ایک قوم کو سر بلند کروں، اور دوسری قوم جو اللہ کا حکم ماننے والی نہیں اس کو پست کر دوں. تو لہذا آج اگر کفر اور شرک کو مٹانے کے لیے، کفار کو پست کرنے کے لیے، ان کے مقابلے میں اگر انسان جہاد کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا لازم ہے. قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد، آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس تو صرف یہ وحی آئی ہے کہ تمہارا خدا وہی ایک خدا ہے. فہل انتم مسلمون، تو کیا پھر تم اسلام لانے کے لیے تیار ہو؟ دیکھیے اب سورت کا اختتام کتنا پیارا ہے. ہم نے پوری سورت میں انبیاء کرام کے تذکرے دیکھے، آخر میں اللہ کے نبی کو کہہ دیا یہ رحمت للعالمین ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے دی گئی، جو ہر نبی کی دعوت کا بنیادی نقطہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات کی طرح بلاتے تھے وہ ایک ہی ہے، وہ دو نہیں زیادہ نہیں، تم مانتے ہو. گویا کہ پوری کائنات کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ آؤ رحمتوں میں اسلام قبول کر کے، لیکن فائن تولو، پھر بھی اگر روگردانی کریں منہ پھیریں، فکل آزنتکم علی سواء، تب فرما دیجئے کہ میں نے آگاہ کر دیا ہے تم کو پوری طرح، کھول کھول کے حقیقت بیان کر دی. कोई ढकी छुपी नहीं, कोई हैंकी पैंकी नहीं है कि ये भी कर लो तो ठीक है, वो भी कर लो तो ठीक है। मैंने बड़ा खुला दीन पेश किया है, मैंने खोल खोल के मसाइल बयान कर दिए हैं। अपने आप को इस चीज में ले आओ तो फिर तुम देखोगे कि किस तरीके से तुम आओगे अल्लाह के तरफ। अब देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें दिया ना, उसमें अल्लाह का मुकाम भी बिल्कुल वाज़े है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम भी बिल्कुल वाज़े है। अगर हमें आज शुबा लग गया ना कि अल्लाह के नबी पता नहीं बशर थे कि नूर थे और आपका क्या मुकाम था, और नऊज़ बिल्ला शायद आप अल्लाह ताला ही के कोई हम मशवरा और अल्लाह ताला के कामों में मशवरा देने वाले हैं, तो ये हमारी कम इल्मी है। इसलिए फकुल आज़न्तुकुम, आज़न्तु में क्या लफ्ज है, उज़ुन कान, कान लगा के सुन लो, खोल के सुन लो, खबरदार कर दिया मैंने तुमको, आला सवाइन बिल्कुल क्लैरिटी के साथ क्लियर कट पिक्चर तुम्हें दे दी कि अल्लाह का क्या मुकाम है, रसूल का क्या मुकाम है। मैं सरापे रहमत हूँ लेकिन मैं बशर भी हूँ, अल्लाह ने मुझे लानत करने वाला बनाकर नहीं भेजा। एक मौके पे कहा कि अल्लाह के नबी इन कुफार पर बददुआ कर दीजिए, तो आपने फरमाया इन्नमा बुइस्तु रहमतन, लोगों में तो रहमत बना के भेजा गया हूँ, वलम अबअस अजाबन, और मैं लोगों के लिए अजाब करने वाला नहीं बना। एक जगह आपने फरमाया इन्नी लम अबअस लआनन, कि मैं लानत करने वाला बनाकर नहीं भेजा, ये सही मुस्लिम का मफहूम है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात पे एक बड़ा प्यारा शेर भी है अल्लामा इकबाल का, कहते हैं कि वो दानाए सुबुल खातमुर रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिए सीना। कितनों को समझ आता है, हम पढ़ते कितना है ये शेर, आम शेर है, मेरे हल में टीवी में भी कभी आता है। फिर अगले मिसरे में कहते हैं कि निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। खिराज तहसीन पेश करने का अंदाज है, ना समझ आए तो छोड़ दें, लेकिन सारी बात का खुलासा क्या है कि जब सच्चे दीन को मानोगे खैर आएगी, और बाकी रह गई बात तुम्हारी मोहलत। वाइन अदरी करीब अम्बाई तुम मातू अदून, मैं नहीं समझता कि करीब है कि बईद है वो जिसका तुमसे वादा किया गया। सूरत का आगाज क्या था, इकतरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलत मोरिदून। एहतदाम क्या हो रहा है कि अकरीब अम्बईदून, क्या इशारा मिल रहा है कि क्यामत वाकई करीब है, बिल्कुल आने वाली है, बहुत जल्दी आ जाएगी, लग पता जाएगा कि अल्लाह ने तुम्हें क्या कहा था, किस तरीके से कहा था। इन्नहु यालमुल जहर मिनल कौली व यालमु मा तक्तुमून, बेशक अल्लाह ताला जानता है वो बात जो तुम बुलंद करते हो और वो जानता है जो तुम अपने दिल में छुपाते हो। अल्लाह को दिलों के भेद पता है, मुझे नहीं पता तुम में से कौन किस दर्जे पे है दीन के, क्या सोचता है, ये इसकी हकीकत अल्लाह को पता है, मैं दावे की दलील नहीं दे सकता। वह इन अदरी लअल्लहु फितनतुल लकुम, और मैं क्या जानूं इस ढील से, यानी जो क्यामत नहीं आ रही, तुम्हारी मौत अभी नहीं आ रही, शायद कि तुम्हारा इम्तिहान लेना और एक वक्त तक तुम्हें लुत्फंदोज करना मतलूब हो। वह मताओ निलाहीन, ये कहा करते थे कि जब हम आपको इतना सताते हैं तो आपका रब हम पे अजाब क्यों नहीं लाता, तो कहा मैं क्या जानूं, शायद अल्लाह ने तुम्हारी मोहलत रखी हुई है कि तुम्हें ठीक करना है, तुम इतने शिर्क के बावजूद अल्लाह की औलादें ठहराने के बावजूद भी बचे हुए हो, तो या तो तुम्हारी आजमाइश है या अल्लाह तुम्हें चंद दिन और मजे लेने देना चाहता है। قال ربكم بالحق, नबी ने फरमाया, अर्ज किया, ऐ मेरे रब फैसला फरमा दे हक के साथ। وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ, और ए कुफार हमारा रब वो है जो रहमान है, इसी से मदद तलब की जाती है इन बातों पर जो तुम करते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का एंड है सूरत का, अल्लाह के नबी की दुआ पे सूरत खत्म होती है, और ये दुआ बाज लोगों के हक में बददुआ बन के भी लगती है। हर नबी का यही अंदाज आपको दिखता है कि जब लोग नहीं मानते नबी की बात को तो फिर नबी अल्लाह को बीच में ले आते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आज कोई शख्स किसी पे जुल्म करे तो मजलूम बाद में कहे ए अल्लाह तू मेरा इंसाफ कर, तो आप देखते हैं ना कि उसके बाद जुल्म करने वाले के जरूर एकदम तो हाथ में लर्जिश आती है ना कि मैंने हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। तो इससे क्या पता चलता है कि इंसान एक हद तक لوگوں کی اصلاح کی فکر کرے، کوشش کرے. جب لوگ نہ مانیں اور اس میں راستے میں روڑے اٹکاتے جائیں اس دعوت کے راستے میں، تو پھر اللہ کو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما، اور تیرے سے زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کی مدد کر سکے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اس پوری صورت میں ہم نے انبیاء کرام کے جو قصے پڑھے انہیں پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی استقامت دے. اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر میں جو بھی مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں لائے، ان وقتوں پہ ہمیں ثابت قدم رکھتے ہوئے آخری دم تک دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اللہم لک الحمد انت نور السماوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ہماری تفسیر کے لیسن مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر. یہ بتائیں کہ آج کے لیسن سے اب ہم کیا اپنے لیے عمل کی بات سیکھے جا رہے ہیں؟ جی بتائیے. جی آج کے لیسن سے ہمیں کتنی ساری باتیں سیکھنے کے لیے ہے نا، اور ہر دن کا ہی لیسن ایسا ہوتا ہے الحمدللہ. اور ہم ہر دن اپنی کلاس میں یہی سوچ کے اتنے حیران ہو کے جاتے ہیں کہ سبحان اللہ، قرآن کتنی خوبصورت کتاب ہے اور اتنی ڈھیر ساری نالج ہم لیے بغیر اگر اس دنیا سے چلے جاتے تو کتنی بڑی خیر سے محروم ہوتے. نیک انبیاء اور رول ماڈلز، بالکل ٹھیک، عبادت صالحون بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، نیکیوں میں بھاگ دوڑ کرنی ہے، بالکل کرنی ہے، بالکل صحیح. اور ایوب علیہ السلام صبر اینڈ شکر کی ایک بہت اچھی بات ہے، تو ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ہماری زندگی میں کوئی بھی سچویشن آتی ہے، اچھی یا بری، وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور ہمیں پسند ہو یا ناپسند ہو، ہمیں اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ڈیسٹنی سمجھ کر، ایک تقدیر سمجھ کر اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے خوشی کے ساتھ. دوڑ دوڑ کر نیکیاں کرنا ہے اور شکر ان بہت غم ان خوشی. دنیا کو دن کی دو دن کی ہے، قیامت بہت قریب ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، کتنا بڑا میسج دیا جا رہا ہے. ایسے جملوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری ٹینشن ایک طرح سے لیتے ہیں کہ جس سے ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ واقعی بہت بڑی خبر دی گئی ہے. شکر. اور میں سوچ رہی ہوں کہ اب کی ہالیڈیز ہیں تو ہم نے اور بھی زیادہ نہیں کیا کرنی. یہی چیز میں بھی سوچ رہی تھی کہ جیسے استاد تفسیر میں بتائی تھی نا کہ ہمیں تو ڈائیورٹ ہونے کے لیے صرف کوئی ایونٹ ہی چاہیے، کوئی دعوت، کوئی شادی، کوئی پکنک، کچھ بھی ایسی چیز. تو اب عید کا وقت ہے، اس میں یہ سب چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، ہم مختلف دعوتوں میں بھی جا سکتے ہیں، لوگوں کو بلا سکتے ہیں، سوشلائزنگ ہوگی. اس دوران میں اپنا کنٹرول رکھنا ہے، یہ سوچ لینا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو جسٹ لوز ایوری تھنگ. بالکل، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے. اور بہت عمل کی باتیں، جیسے کہ بغیر عمل کے دین، جیسے کہ بغیر عمل کے دین کے اوپر اور کچھ نہیں. جی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کریں. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. تقبل اللہ منا ومنکم، آمین. اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ریسیپی جیسے استاذہ بھیجیں گی تو ہم آپ کو فارورڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے، اس آپ کی فکر کرنا ہے، دنیا کو اتنے قریب نہ کریں کہ آپ نے دور ہو جائے. بالکل، اپنا فکس ڈپازٹ نیکیوں کا کریٹ کرنا بائی فالوئنگ دی سنہ آف پروفیٹ. بالکل، آمین. جزاکم اللہ خیر کثیر. واسن الجزا. جی الحمد للہ. جزاكم الله خيرا كثير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت
Allah